اطعمہم جس نے کہ ان کو کھلایا من جوع بھوک کی وجہ سے یعنی بھوک پر بھوکے ہوتے ہوئے. اور یہ اللہ ذی کی ضمیر یا یہ جو اسم موصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر نے نہیں کھلایا بلکہ رب کے لیے رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے جبکہ وہ بھوکے تھے. وآمنہم من خوف اور خوف کی حالت میں ان کو امن دیا. یہ آمنہ امن یا امنو سے باب افعال ہے. آمنہ کے ساتھ بے کسل لائے تو ایمان لانا بھی اس کا معنی بنتا ہے لیکن یہ بنے گا آمنہ امن دیا. امنہ امن میں ہو گیا اور آمنہ امن دیا ان کو امن دیا من خوف خوف سے. چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہرحال عبید اللہ سندھی اور اس طرح کے لوگ تو اس کے بہت مطلب نکالتے تھے کہ مولوی ہو جس کے نام کی روٹیاں کھاتے ہو اس کے دین کے لیے کام بھی کرو تو منع کیا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین صدق اللہ العظیم. ارا ایتا کیا تو نے دیکھا. اور عموماً یہ ان معنوں میں آتا ہے ذرا بتاؤ تو کہ تو نے کیا دیکھا. یہ سوال یا اس طرح سے آتا ہے کیا جانا کیا دیکھا تو نے. الذی اس شخص کو جو کہ یکذب بالدین جزائے اعمال کا انکار کرتا ہے. کذب کا ورب براہ راست جسے مفعول بنفس ہی کہتے ہیں ان معنوں میں آتا ہے. مثلا کہیں گے کذبہو کہ اس کو جھوٹا کہا یا اس سے جھوٹ کو نسبت دی. مثلا کذب المرسلین وغیرہ آتا ہے نا تو کذبہو کے معنی تو ہوتے ہیں اس آدمی کو جھٹلانا جسے ہم کہتے ہیں. اور کذب بھی کا معنی بنتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا. عربی میں کہتے ہیں کذب بالامر یعنی جحدہو انکار کرنا. تو یہاں آیا ہے کذب بالدین یعنی دین کو جھوٹا نہیں کہتے یوں معنی ہو گیا نا دین کا انکار کرتے ہیں. بات تو وہی بنی کہ جزاج اعمال جو ہے وہ جھوٹ ہے گویا کہ انکار کرتے ہیں. فذالک الذی پس یہی تو وہ شخص ہے. یہ فے اس طرح سے آیا عموماً جواب شرط پہ آتا ہے. یہاں فے نہ ہونی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ذالک الذی سے بات بن جاتی تھی تو پھر فے کیوں آئی ہے. ناوی کہتے ہیں کہ یہاں یہ ایک جواب شرط آیا گویا کہ اصل میں ہے ان تعملتہ ان فکرتہ اگر تو اس مکذب بالدین پہ غور کرے گا تو دیکھ لے گا کہ فذالک الذی یہی تو وہ آدمی ہے. ان معنوں میں وہ فے کی ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. فے زبر فا یعنی کیوں آیا ہے کیونکہ عملتہ یعنی کوئی جواب کہ اگر تو غور کرے گا ان تعملتہ ان فکرت فی امرہ وغیرہ تو فذالک الذی تو وہی دیکھے گا تو کہ ہے. ان معنوں میں فے آیا ہے. بہرحال یہ نہ بھی کرے تو فذالک الذی پس یہی تو ہے وہ آدمی. ذالک تو بنا مبتدا فذالک وہ آدمی اور آگے اس کی خبر ہے الذی یدعو الیتیمہ کیونکہ اللہ ذی ذالک کے ساتھ مشار الیہ کر تو نہیں آتا وہ تو موصول ہے اور اس کا صلہ ہے. یدعو الیتیم صلہ موصول مل کر خبر بنتے ہیں ہمیشہ یا مبتدا بنتے ہیں جو کچھ بھی بنے. یہاں خبر ہے الذی وہ شخص جو کہ یدعو الیتیمہ دھکے دیتا ہے یتیم کو. دع یدعو دال عین عین مادہ دھکے دینا یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. یدعون الی جہنم دعا سورۃ طور میں غالباً آیا تھا. تو یہ اصل میں یدعو او ناصر ینصرو ہی سے ہے جو کہ پڑھا جائے گا. یدعو تو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی اس کو.
یہاں ثلاثی سے
ہاں تو ہے ہی ثلاثی سے. یہ کہ زبری بتا رہی ہے کہ ثلاثی سے ہے. وہاں بھی یدعون اس کا مجہول آیا ہے. یدعو کا یدع بنے گا نا مجہول. دھکے دیتا ہے یتیم کو یعنی اس کو بے عزتی کر کے نکال دیتا ہے اپنے پاس. ہاں جی دال عین عین. ولا یحض اور آمادہ نہیں کرتا. یہ بھی حض یحض حیض واد مادہ ترغیب دلانا آمادہ کرنا. تحاضونا ہم نے پڑھا تھا آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دلانا. ولا تحاضونا علا تعمل، اس کے بعد علا کا صلہ آتا ہے، یعد علا تحاض علا تعامل مسکین، مسکین کے کھانے پر. تعام کے معنی کھانا ہے، اطعام نہیں ہے یہ لفظ، کھانا کھلانا. مسکین کے کھانے مراد ہے کھانا دینا، جیسے کہیں علا اعطاء طعام المسکین وغیرہ. مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا، یعنی اس کی ضروریات پر اسے کوئی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا. یہ لفظ اس طرح سے بڑا عجیب آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ خود تو کرنا ہی چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی آمادہ کرنا چاہیے. خاص طور پر اگر اس کے لحاظ سے سوچا جائے کہ یہ معاشی جو ہمارے زمانے میں مسئلہ ہے پیٹ کا، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو گویا کہ خود کام کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلانا اس میں ایک مطلوب فعل ہے، اور جو دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا تو اس کی مذمت کی گئی ہے. لہذا یہ اس لحاظ سے قابل غور ہے آیت تحاضون، اور یہ ولا یحض. فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. صلی یصلی سے اسم فاعل ہے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. وہ نمازی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو کہ اپنی نماز سے سہو برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. سہا یسہو سین ہے واو مادہ، جس سے سجدہ سہو ہم بولتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی نماز میں غفلت ہوتی ہے جس کی تلافی کے لیے وہ سجدہ ہوتا ہے. سہا یسہو سہون، غافل ہونا، کسی چیز کو نظر انداز کرنا. تو وہ اپنی نمازوں کے بارے میں، یعنی الذین یسہون عن صلاتہم، یوں ہے ایک طرح سے، کیونکہ ساہا کے بعد بھی ان کا صلہ آئے گا. ساہون عن صلاتہم یا یسہون عن صلاتہم، سہا یسہو ان کے ساتھ آتا ہے، فلاں چیز سے غفلت کی. اس میں ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر آیت پہ رکتے تھے، لہذا ہر آیت پہ وقف کرنے کا ایک رواج ہے قراء کے ہاں، خصوصاً یہ مصری ریکارڈنگ ہے. یہاں بھی بعض اہل حدیث حضرات ہمارے ہاں اسی طرح قراءت کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ رکا جائے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یوں. لیکن حقیقت یہ کہ بعض دفعہ اس طرح ہر آیت پہ رکنا مضمون کے اعتبار سے بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. مثلاً اگر یہاں فویل للمصلین پہ پورا وقف کر لیں تو یہ تو میں نہیں اور ہو گیا، خبط ہو گیا بالکل، کیونکہ اس میں مصلین کو آگے ساتھ ملانا چاہیے، ورنہ وہ تو انڈیپینڈنٹ فکرہ ہو گیا کہ نمازیوں کی تباہی ہو گئی. ہاں جی، تو مصلین کے ساتھ اللہ ذینا ملانا ضروری ہے، تب بات بنے گی کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جن کی یہ حرکت ہو. شاید ایک دو اور مواقع بھی ایسے ہیں. نہیں، یہاں تو بالکل نہیں رکنا چاہیے، اور کوئی سمجھدار کاری یہاں نہیں رکے گا. جس کو میں نے کو پتا ہے وہ نہیں کرے گا کہ چونکہ آیت ہے لہٰذا رک جائے. تو جنہوں نے کہا ہے نا کہ وہ آیتوں کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہ آیت پہ وہ لا لکھا ہوتا ہے کہیں کہ ہمارے وقف میں، وہ انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ جو پنکچویشن ہے وہ تو مضمون کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہم آیت کا انکار تو نہیں کرتے کہ یہاں آیت ہے. تو
پچھلی جگہ پر پچھلی صورتوں میں بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن میں کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں کہ مسلسل لا لا آتا رہتا ہے، اب وہ آدمی وہاں پر کہیں رکے ہی نا.
مضمون کے اعتبار سے وہ مسلسل ہے، لیکن یہ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ حضور ہر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہوں گے، ورنہ آیت کا پتہ کیسے تک چلتا کہ یہاں آیت ہے؟ ضرور رکتے ہوں گے، بلکہ جو اختلافات ہیں کہ آیت یہاں ہے یا یہاں ہے، وہ رکنے کے سننے سے اختلاف ہی پیدا ہوا ہے نا. بہت سی آیتوں میں جس میں وہ ان کی گنتی جو ہے مختلف کوفی مدنی وغیرہ کی جاتی ہے، پانچ قسم کی گنتیاں ہیں، اور اس میں آیتوں کا اختلاف ہے. اختلاف انہیں معنوں میں ہے کہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے یا یہاں ختم ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات تو یاد کی جا سکتی تھی، نقلی چیز ہے، عقلی تو نہیں ہے. ہم نے بعد میں تو کسی نے نئی آیتیں لگائیں کہ یہاں جی آیت بنتی ہے، یہاں فکرہ ختم کر دو، اس طرح سے نہیں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازوں سے سہو برتتے ہیں. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ سورت معون مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس زمانے میں نمازیں تو دو ہی ہوتی تھیں، صبح و شام کی. تو ان سے بھی یا تو یہ پھر آیت بعد کی ہوں، کیونکہ یہ تو منافقوں کی کیفیت کو بیان کرتی ہے. قرآن کریم میں نماز سے غفلت، نماز میں توجہ نہ ہونا وغیرہ منافقوں کی بتائی گئی ہے صفت، اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا وغیرہ. تو یا تو یہ تیسری آخری آیتیں جو ہیں یہ مدنی دور کی ہو معلوم. ہاں جی ہاں آخری دو تین آیتیں جو ہیں, کیونکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی تین آیتوں میں کافر کا بیان ہے, آخری میں منافق کا بیان ہے, اور ہے بھی یہ منافقت. الذین هم یراؤون, وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں, وہی تھا ریا الناس چھٹے پارے میں آیا تھا اس لحاظ سے. الذین هم یراؤون وہ لوگ, یعنی یہ غفلت برتنا کس بات کا ہے؟ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں, یہ اس کے اصل حقیقت سے غفلت برتنا. ممکن ہے سہا کہ میں نے چھوڑ دینا نہ پڑھنا, یہ بھی مراد لیا جائے, لیکن الذین هم یراؤون جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوے میں تو خیر بہت سی چیزیں آتی ہیں, صرف نماز نہیں اور چیزیں بھی. را آ یورا ای باب مفعلہ, را ایا یورا ایو ہوگا نا اصل, فا الا یوفا ایلو, تو را آ پڑھا جائے گا ایا کا, اور یورا ای پڑھا جائے گا مرا آتن, یا دوسرا مصدر فعال بنتا ہے وہ بنا ریا ان, تو وہ جو کہ دکھاوے ریا کرتے ہیں. ریا کہہ لیں اردو میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یاد رہے کہ اردو میں رے یہ لکھتے ہیں, یہ اصل میں یہ نہیں ہے, یہ اصل میں حمزہ ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے ریا الناس آیا ہے, ریا الناس نہیں آیا, کیونکہ مادے میں اصل حمزہ ہے, یہ نہیں ہے را میں درمیان عین کلمہ حمزہ ہے. تو یراؤنا یعنی یرائیون جو کہ ریاکاری کرتے ہیں, اور وہ معنوں میں بہت وسعت ہے اس میں. ویمنعون الماعون, اور روک دیتے ہیں یا منع نہیں دیتے, منع کرتے ہیں ماعون کو, ماعون روک دیتے ہیں. ماعون یہاں مفعول ہے یمنعون کا, ماعون کو روک دیتے ہیں یعنی نہیں دیتے. ماعون میں معین نون مادہ سے ہے, اور اس کے معنی کوئی چیز دینے وغیرہ کے ہی ہوتے ہیں عام طور پر, معانا یا معانوں سے کام کرنا کے معنوں میں آتا ہے. معان نظر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, گہری نظر سے دیکھنا, معانا کسی معاملے میں غور و فکر کرنا کے معنوں میں شاید آتا ہے. لیکن بہرحال معاون کا ان معنوں سے, ثلاثی کے مصدر سے جو میں نے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاون کہتے ہیں روزمرہ کی استعمال کی چیز, یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس جو بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے, یعنی عام چیزیں جو آدمیوں میں عادت ہے ایک دوسرے ساتھی محلے والوں سے پڑوسیوں سے مانگ لینا. مثلا آگ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تھوڑی سی آگ دینا بھائی ہم بھی جلا لیں, اسی طرح سے یہ چاقو چھری قینچی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, پینسل لے لینا وغیرہ. تو جو چیزیں عام عادت ہے, مطلب یہ کہ گاڑی دو, ممکن ہے بعض دوستوں میں گاڑیاں لینے دینے ریل کاروں کا بھی ہو, لیکن یہ کہ عام استعمال کی چیزیں جو کہ نارملی, اچھا جی تو پین کہیں کھڑے ہیں جی ذرا پین تو دینا میں لکھ لوں, اس طرح کی چیزوں کے لیے معاون کہتے ہیں. چنانچہ عربی میں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ایندھن, نمک, پانی, آگ, اس قسم کی چیزوں کی تشریح کی گئی ہے جو اس معاشرے میں نمک بھی مانگ لیا جاتا ہے. تو یہ پڑوسی وغیرہ یا ساتھی ایک دوسرے سے جو چیزیں مانگتے ہیں ان سے روکتے ہیں, اس کا مطلب ہے انتہائی بخل ہے, کیونکہ نارملی یہ کرٹسی سمجھی جاتی ہے, جی تھوڑی دیر کے لیے پین تو دیجئے, تو اس کو کہا جائے کہ نہیں جی اپنا لاؤ, میں کیوں دوں, میں تمہارے لیے لے پھرتا ہوں. حالانکہ پین دینا ویسے دیکھا جائے تو خطرناک بھی ہوتا ہے, پین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پہ لکھنے کے بعد آدمی اپنی جیب میں ہی ڈال لیتا ہے, عادت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کسی نے بتایا کہ پین دو تو اس کی کیپ خود رکھ لیا کرو. تو یہ چیز جو ہے اس سے منع کرنا ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے, ایک طرف تو بہرحال یہ اس بخل کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے کہ معمولی جو ہیومن کرٹسی ہوتی ہے اس کے بھی قائل نہیں, تو یہ انتہائی بخل کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو چیزیں دی جائیں اور وہ تباہ کر کے دے تو پھر ان کا بھی گناہ ہونا چاہیے, کیونکہ اصل میں تو وہ معنی وہ بنتے ہیں. ہاں جی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں آیا تھا نا, مشہور حدیث تھی, سب صحابی جانتے تھے کہ تقتل کلفیت الباغیہ, کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی عام پیشین گوئی تھی کہ سب صحابی کہتے تھے. تو وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے, معاویہ کے مقابلے پہ جنگ ہوئی تو امیر معاویہ کے وہ مقابلے میں وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے, تو صاف ظاہر ہے کہ پھر معاویہ کا فیا تو باغی ہے تو یقیناً تھا, اور حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ وہ باغی تھے اس لحاظ سے. تو معاویہ کہتے تھے हमने उन्हें थोड़ा कत्ल किया, जो उनको साथ लाए थे लड़ाने के लिए उन्होंने कत्ल किया। ना आते तो ना कत्ल होते। दलील ये देते थे, मंतक ये होती है ना, क्योंकि इसका इनकार हदीस का नहीं कर सकते थे मुआविया। बिल्कुल, ये बड़ी मशहूर हदीस थी और सब लोग जानते थे कि हाँ कि तक़्तुलु कल्फ़ियतुल बाग़िया, कि तुझे एक बाग़ी फ़िरका कत्ल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ पेशीन गोईयां दी थी, हज़रत अली को बताया था कि वो बदबख्त होगा जो तेरे यहाँ का खून तेरी दाढ़ी से लगे, यानी तेरे सिर पर तलवार लगेगी और तेरी दाढ़ी जो है खून आलूद होगी। बता दिया था कि इस तरह से तेरी मौत होगी। बाद लोगों को बताया कि तू शहीद होगा इस तरह से। तो अम्मार के बारे में ये था, तो अमीर मुआविया फिर ये दलील दिया करते थे जब उन्हें कहा जाता था कि देखो तुम तो बाकी बन गए हदीस की रूह से, वो कहते थे उन्हें हमने थोड़ा मारा, वो मारने का सबब तो वो बने हैं जो उसको साथ लाए थे। मंतक तो अल्लाह ने इंसान को दिखा दिया है ना। तो इसलिए माउन के जो ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, हम समझते हैं आज के एम्प्लाइड मैंने ये है कि वो भी बड़े मुजरिम हैं। हमने इतना हम तंग आते हैं कि किसी दफा मैं बच्चियों को कहता हूँ कि खबरदार इनको कोई चीज़ दी तो, पड़ोसी जो चीज़ मांगते हैं वही तोड़ के देते हैं, चाकू छुरी कैंची जो। और फिर बाज़ दफ़ा तो ये है कि ली वापस नहीं की, अगर हमें भूल गई तो पता नहीं महीने के बाद ही याद आएगी, क्योंकि बाद चीज़ें जल्दी नहीं ना इस्तेमाल होती। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो माउन का इस तरह से बुरा इस्तेमाल करता है और वो माने करने का सबब बनता है मुजरिम, तो वो भी है। फिर माउन के अरबी में मायना है आम चीज़ जो एक दूसरे से इंसान मांग लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती। चुनांचे इसकी मिसालें देते हैं, आग लकड़ी नमक पानी एक दूसरे से पड़ोसी मांग लेता है इनमें। और अब हम मिसाल दे रहे हैं जैसे कोई पेन मांग ले ज़रा लिखने के लिए दीजिए, ये हाँ मी माइन नून मादे से है ना, मादा माना के मैंने काम करने के ही होते हैं गालबन, कुरान में इस्तेमाल तो नहीं हो। मी माइन नून मान या मानो यह है सलासी से आता है लेकिन कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ। ईमान बाब एफाल से आता है, गहरी नजर से देखना। तो माउन फाउल के वजन पर है, ये जमा नहीं है माउना माइना का ऐसा कोई लफ्ज हो उस तरह है, नाउन ही है फाउल माउन, माउन से रोकते हैं। बल्कि शाह साहब ने तर्जमे ही किया है कि आरियत नमे देहंद माउन रा, कि मांगे को माउन भी नहीं देते, यानी मामूली चीज। माउन का तर्जमा ही नहीं किया। या शाह साहब ने जो अरबी तर्जमा है वो किया, यानी सोजन व देग व प्याला व दल्व व मानंदे आ, सुई मांग लेना, हांडी मांगना, प्याला मांगना, डोल लेना कि मुझे ज़रूरत है, इस तरह वो इब्न खालवे ने नमक आग वगैरह इसका जिक्र किया है। बहरहाल आम चीज़ें जो कि एक आदमी पड़ोसी से दूसरे से मांगता है और उसकी कबाहत नहीं समझी जाती। तो ये शदीद बुखल की मुज़म्मत है असल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने तुझको दिया कौसर। और कौसर भी यहाँ फौअल के वजन पर है, काफ से रे मादा से, माना उसमें कसरत का है, बहुत कुछ। कौसर मैंने बेहद ज्यादा, फौअल यानी वाव वजन की है, मादे की नहीं है, मादा तो वही काफ से रे है जिसमें कसरत ज्यादती का मायना होता है। हाँ जी कौसर फौअल, हाँ इसके बनते हैं बहुत ज्यादा। फिर बात कहते हैं कि खैर कसीर इसका मायना है कि हमने तुझे बहुत ज्यादा भलाई दी। दौलत भी हो तो सकती है मुराद इन मायनों में, लेकिन बहुत इसका भी तर्जमा फिर कौसर करते हैं, क्योंकि फिर एक इस्तलाही मायना है कि ये जन्नत के किसी हौज का नाम है जिससे लोग पियेंगे, वो आपको दिया। बहरहाल कुरान करीम में जो चीज़ें हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि दोज़ख़ या जन्नत की बाज़ चीज़ों के नाम आते हैं जी, ये फलां जगह चश्मा है, ये फलां वादी है, ये पहाड़ है, उनके असल अरबी माना तो कोई होते होंगे ना। ये अगर माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी हो तो तब भी उनका अपने लुगवी मानों से कोई ताल्लुक होगा। तो कौसर के मैंने बे इंतहा या बहुत ज़्यादा के हैं, तो हमने आपको खैर कसीर अता फरमाए, यूँ भी तर्जमा लफ्जी हो सकता है। फसल ले ले रब का वनहर, पस तू यानी इसके शुक्र में कहें, सल्ले ले रब का नमाज पढ़ अपने रब के लिए, सल्ला युसल्ली से फेल अम्र है, ये गिर गई है सल्ले जो कि असल में था सल्ले, ये फ़िल तू नमाज पढ़ ले रब का अपने रब के लिए परवरदगार के लिए, ون ہر اور اونٹ قربانی دے, اونٹ کی قربانی کر, لفظی میں نے تو ون ہر کہا ہے اونٹ کو ذبح کرنا قربانی کے لیے, نہ ہرا ین ہر, اصل میں یہاں سے گلے سے کاٹنے کا جس طرح اونٹ کا کاٹا جاتا ہے اس کے لیے ہے لفظ بنیادی طور پر تو ون ہر, کیونکہ وہ کھڑے اونٹ کو دو چار جگہ سے وہ کاٹتے ہیں تو وہ پھر گرتا ہے, اس کو گرا کر ذبح کرنا چونکہ دشوار ہوتا ہے تو اس کو کھڑے ہی کو نیزوں سے کاٹتے ہیں, ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ادھر, اور اس طرح سے وہ اس کی گردن پہ نیزہ برچھا مارتے ہیں کہ جس طرح سے چھری سے کاٹ لیا جائے. یہ مرغ آج کل ذبح کرتے ہیں نا, تو ہم تو لٹا کے ذبح کرتے ہیں مرغوں کو, پروں پہ پاؤں رکھا اور یہ کیا, لیکن یہ دیکھا کہ پکڑے ہوئے بس یہاں سامنے دوسری طرف سے وہ چھری, بہرحال ایک بھی کر سکتا ہوگا ممکن ہے, یہ کہا عرب کے کوئی ہوتے گا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ثابت ہے کہ آپ نے شاید 60 سے اونچے زیادہ اونٹ کیے تھے اور پھر باقی حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ کرا دیجیے گا. ہاں جی, تو ون ہر کے بنیادی معنی تو وہ ہے, پھر اس سے جنرل قربانی کا معنی بھی ہے, اور چونکہ نہر اس حصے کو کہتے ہیں, بعض نے ون ہر کا معنی لیا سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا, ایک گنجائش نکالی ہے اور یہ شاید کئی معنی ڈکشنری وغیرہ میں ملتے ہیں, پھر وہ بالکل اوپر جا کے ڈیلیبریٹلی کرنا, تو یہ معنی, لیکن عام معنی معروف یہی ہے اونٹ کی قربانی دینا, نہر اونٹ کے لیے, لفظ بنیادی طور پر اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے ہے نہرا یا نہر. نہر کہتے ہیں گردن اور سینے کے درمیانی حصے کو, یہاں سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے, اوپر گلے سے تو نہیں کیا جاتا اس وجہ سے, تو بہرحال معنی تو سیدھا ہے قربانی دے, عام معنی اس کا ہے, اور شاہ صاحب نے بھی کیا ہے شتر را نہر کن, اونٹ کو نہر کر, کیونکہ اونٹ کو خاص طریقے پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظی عربی میں ہے نہر, نہر البدنا, کرتے ہیں اس کے لیے طریقہ یہی ہوگا, ان کو خاص پریکٹس ہوتی ہوگی, اس کو باندھ کے گرایا تھوڑے جاتا ہے, اتنا شان ہم بہرحال یہاں چونکہ عام عادت نہیں ہے عربوں کی, نارمل نہیں اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں نا, تو وہ تو اور بات ہے. فصلی لربک وانحر ان شانک ہو الابتر, بے شک تیرا مخالف ہی لا ولد ہوگا کہ معنوں میں بھی ہو سکتا ہے, شان یا تو شین نون حمزہ مادہ ہے, یہ آپ نے پڑھا تھا, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, شنآن میں نے دشمنی, تو شان ان اس سے فاعل کا وزن بنے گا, شنا یشنا و شاید فعل ہوتا ہو, قرآن میں نہیں استعمال ہوا, لیکن اسم فاعل بنے گا شان ان حمزہ جو ہے, تو شان او کا تیرا مخالفت کرنے والا, تیری مخالفت کرنے والا, تو اسے دشمنی رکھنے والا, ہو وہی تو ضمیر فاصل ہے, اصل خبر تو تھی الابتر, کیونکہ خبر معرفت تھی اس پہ ہوا لگی ضمیر فاصل, وہی تو ابتر ہے, اب باتارا یا بتورو کا معنی تو ہوتا قاطع یقطع, کاٹ دینا, لفظی معنی تو یہی ہے, پھر اس سے اسم فاعل بنے گا, اسم افعل التفضیل بنے گا ابترو, اور گویا کہ مؤنث اس کا بترا بڑھنا چاہیے, تو ابتر کے کئی معنی کیے گئے ہیں, لیکن اس کاٹنے سے ایک معنی کیا گیا جس کی دم کاٹ دی گئی ہو کسی جانور کی, اس کو بھی ابتر کہتے ہیں, معنی تو ہے کاٹنے کا دم بریدہ, اور پھر یہ بھی معنی لیا گیا ہے ابتر کا کہ جس کی پیچھے اولاد نہ رہے, یہ دو لفظ میں نے ڈکشنری میں منجد میں آپ کو مل جائیں گے, لا ولد یعنی جس کی گویا کہ دم کاٹ دی گئی, یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ اس کی اولاد تو ہے نہیں, بچے تو ہے نہیں, اس کا نام و نشانی مٹ جائے گا کیا ہے, تو اس کے جواب میں یہ آیا کہ وہی ابتر ہوگا, وہی دم بریدہ ہوگا, اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا, یا وہ لا ولد ہوگا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں, لفظی معنی باتارا یا بتورو ہی آتا نا سارا یا انصورو سے, بہرحال ثلاثی سے ورب نہیں استعمال ہوا, بلکہ یہی ایک بترا کہتے ہیں نماز کی, ہاں خطبہ بترا, خطبہ الخطبۃ البترا, وہ خطبہ جس کے شروع میں الحمدللہ نہ پڑھا جائے, شروع سے ہی تقریر شروع کر دی جائے, اس کے لیے ایک ہمارے ہاں اصطلاح ہے خطبہ بترا, یعنی جس میں حمد و ثنا نہ ہو, درود صلاۃ و سلام نہ ہو, تو لفظی میں نے وہی کاٹے ہوئے کہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایوہ الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، کافرون مفرد ہے اور رفع میں آتا ہے مفرد منادہ، اس لیے کافرون رفع میں آیا ہے. لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، یہ ما جو دو تین جگہ یہاں ریپیٹ ہوا ہے ان آیتوں میں، اس کے بارے میں دو نحویوں کے قول ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ ما بمعنی الذی ہے، یعنی موصول ہے، ما بمعنی من یا الذی کے معنی میں. من تو اصل میں آ جاتا ہے نا ذوال عقول کے لیے، الذی میں کچھ گنجائش رہ جاتی ہے دونوں کی، تو یا تو ہر جگہ یہ الذی کا معنی کرے، دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ ما مصدریہ مراد لے. اگر ہم ما الذی کے معنی میں لیں تو پھر ایک ضمیر عائد ہر جگہ معذوف ہے، یعنی لا اعبد ما تعبدونہ ولا انتم عابدون ما اعبده ولا انا عابد ما عبدتموه، اس طرح سے ولا انتم عابدون ما اعبده، وہ ایک ضمیر عائد معذوف سمجھی جائے گی جبکہ الذی کا معنی ہو. اور اگر ما کے معنی مصدریہ لے تو پھر ہوگا لا اعبد ما تعبدون، یعنی لا اعبد عبادتکم، یعنی مثل عبادتکم، میں تمہاری عبادت کی مانند عبادت نہیں کرتا. اسی طرح سے پھر باقی بھی سارے ما اعبدو، میں میری عبادت کی مانند، ما عبد تم تمہاری عبادت کی مانند، اور اس طرح سے ما مصدریہ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، پھر مثل عبادت کا مفہوم ہوگا. یا الذی کا معنی لیں تو پھر تو ہوگا نا میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، عابدو کا مفعول ہو جائے گا نا ما عابدو، ہاں جی ما تعبدونا، اور تعبدونا کے بعد ایک ضمیر عائد گویا کہ معذوف ہے، عائد اکثر معذوف بھی ہو جاتی ہے وقت وغیرہ شعر میں، ما تعبدونا ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدونا عبادت کرنے والے ہوگے. اب یہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں بھی فرق ہے. جملہ اسمیہ جہاں فعلیہ آیا ہے اس کے معنی ہے کہ اس وقت، فعلیہ میں فوری طور پر کرنے کا معنی ہوتا ہے، اور اسمیہ میں مستقل طور پر کوئی کام کرنے کا عموماً مفہوم ہوتا ہے. اس لحاظ سے ولا انتم عابدون ما عابد، یہاں یوں کہنے کے بجائے ولا انتم تعبدون ما عابد، یعنی تم عبادت کرنے کے ہی نہیں اس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم کرنے والے ہی نہیں، ما انتم عابدون، اور نہ ہی تم عابدون، خبر ہے انتم کی، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس چیز کی یا اس کی، الذی اعبدہ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد، پہلے ہے لا اعبد فعل ہے، نہیں کروں گا، اور اس میں ہے ولا انا عابد، میں عبادت گزار ہونے کا ہی نہیں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون، پھر ان کو دوبارہ یہ فقرہ دوبارہ آیا ہے، بہرحال یہ تاکید کے طور پر آیا ہے کیونکہ دوبارہ وہی دہرایا گیا، ولا انتم عابدون ما عبد، اور یہاں بھی ہے ولا انتم عابدون ما عبد، لفظ کے ساتھ ایک تاکید لفظی بھی تو ہم نے پڑھی ہے نا، تو یہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. باقی لا عابد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم میں جملہ اسمیہ فعلیہ کا فرق ہے، جس میں اس وقت نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کروں گا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ولا انتم عابدون ما عبد میں بھی یہی معنی ہے. تو یہ ریپیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح سے بھی نہ فوری طور پر نہ مستقل طور پر ہمارا عبادت کا کوئی آپس میں ایک دوسرے سے، عابدون جیسے آتا ہے نا وہم و عرضون، کہ اعراض کرنا تو ان کی عادت ہے، ممکن ہے کبھی کا معنی بنتا تو ہے جملہ اسمیہ کی وجہ سے، یعنی کہ تمہاری عادت عادت ہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، ان معنوں میں کبھی کا آئندہ مستقبل کے بارے میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک آدمی مستقل طور پر اس میں کوئی کام کرنے کی عادت ہے تو پھر جملہ اسمیہ فاعل سے بنا لیتے ہیں، اور فعل بنے تو وہ اس وقت فعل کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں، سوائے اس کے کہ فعل میں وہ تبدیلی ہو لم یا مستقبل میں لن ادربا وغیرہ، تو وہ تو اور بات ہے، وہ تو خاص معنی فعل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ماضی کے منفی یا مستقبل کے منفی. عام مضارع میں تو مضارع منفی لا عابد میں عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا بھی ہے، ہرگز کا معنی تو اس میں نہیں ہے. البتہ لا انا عابد میں عبادت کرنے کا نہیں، ما عابد تم جس کی تم نے عبادت کی، اس میں ذرا زور ہے جملہ اسمیہ میں فعلیہ کی نسبت. تو دونوں صورتوں میں فوری طور پر آخری ان آیتوں کا مفہوم یہی بنتا ہے. لفظی ترجمہ تو ہے لا عبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کروں گا, ترجمہ عبادت کا, ہم عبادت ہی کرتے ہیں, حالانکہ خود عبد ہے. یا عبد بھی تشریح طلب ہے, اس کے معنی بھی بہت سے بنتے ہیں, اور اصطلاحی معنوں میں تو یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ لا تعبدون الا اللہ ہے, تو لہٰذا اس عبادت کے لفظ کے معنی قرآن سے ہی متعین ہونے چاہیے. ہم تو اس کے سیدھے معنی کرتے ہیں, پوجا یا عبادت ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا کوئی حرکت کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے, تو پھر وہی معنی یہاں لینا چاہیے. اگر ایک پارسی آگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میں عبادت آگ کی نہیں کر رہا, آگ تو یزدان کا ایک مظہر ہے, اس کی قوت اور طاقت کا, میں اس کو تو خدا نہیں سمجھتا, صرف اس کی تعظیم کرتا ہوں جیسے تم کعبہ کی کرتے ہو. لیکن ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مورتی کے آگے ہاتھ باندھتا ہے, اس کے گرد پھرتا ہے, اس کو پر پھول چڑھاتا ہے, اس پہ کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو پھر جو وہ سلوک ہو وہ عبادت ہی کہلائے گا. تو عبادت کے معنی بہرحال غور طلب ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ آیا کہ لا تعبدوا الا اللہ, عبادت دوسرے کسی کی نہیں کرنی ہے. سجدے کا حکم آیا ہے, اور بھی بعض چیزیں آئی ہیں, دعا نہ مانگو اس کے سوا, عبادت نہ کرو, سجدہ نہ کرو. تو عبادت, دعا, سجدہ, ان کے جو ہے معنی ذہن میں ہونے چاہیے. عبد ما عبدتم, اور نہ میں اس چیز کا عبادت گزار ہوں, ما عبدتم, جس کی تم نے عبادت کی. اس کا مطلب ماضی کے انکار بھی ہو سکتا ہے, نہ میں کبھی پہلے رہا ہوں نہ آئندہ ہوگا. لا عبد میں مستقبل کا ذکر ہو, اور چونکہ لا انا عبدتم کے بعد ما عبدتم ماضی کا صیغہ آیا ہے, اس لیے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کا کبھی عبادت گزار نہیں رہا جس کی تم عبادت کرتے تھے. ولا انتم عابدون ما عابد, اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کے تم عبادت گزار نہیں بڑھنے کے. تو خلاصہ نکلا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے ہے تمہارا دین, ولی دین ہی ہے اصل میں, یہ گر گئی ہے, تمہارے لیے دین تمہارا اور میرے لیے دین میرا, یعنی اپنے اپنے دین پر رہنا ہے. پھر اس پہ مفسرین کہتے ہیں جی نئی آیات جہاد اس کے بعد ہوئی, بہرحال ایک سٹیج تھی, اور اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یعنی کوئی یہ کہ تمہارا دین کچھ میں لے لوں, میرا کچھ تم لے لو, وہ نہیں ہے. نان ان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ تو پھر بھی ہے, تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین. دین کے معنی یہاں دستور حیات, مذہب, ریلیجن, جسے بھی آپ کہتے ہیں, ان معنوں میں ہے, جزا کے معنوں میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کہ آئے گی اللہ کی نصرت اور فتح. اذا کی وجہ سے جائے گی, آئے گی, ہم نے ترجمہ کیا ہے. اور نصر اللہ, اللہ کی نصرت, نصرت کے معنی بھی مدد ہوتے ہیں, ایسی مدد جو غالب کر دے اس کو جس کی مدد کی جائے. والفتح, فتح میں نے بھی فتح ہی ہے, کھول دینا ویسے معنی ہوتا ہے, لیکن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فتح حاصل ہوئی, تو شاید یہاں فتح مکہ مراد ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. ورأیت الناس, اور تو دیکھے گا لوگوں کو, رأیت تو نے دیکھا, اذا کی وجہ سے دیکھے گا لوگوں کو, تو دیکھے گا, یدخلون, الناس کی بات مادے وغیرہ کے پہلے بھی ہو چکی ہے, ابھی صورت الناس میں بھی آ جائے گی, کیونکہ وہاں زیادہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو دیکھے گا لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں. یدخلون یہاں فعل مضارع حال کے طور پر آیا ہے, اس حالت میں کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے, مضارع حال آیا کرتا ہے, یا پھر نصب میں آئے اسم ہو تو, جیسے رہے کہیں رأیتہ راکباً ورأیتہ یرکب. یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, افواجاً پھر اس کا حال ہے یدخلون کا, فوج ہوتے ہوئے, فوج کی جمع افواج, یعنی بڑے بڑے گروہ ہوتے ہوئے, فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک, تو پھر تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کی. سبح بحمد کے معنی یہی کیے گئے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جیسی حمد اپنی بیان کی ہو ویسی اس کے ساتھ, یعنی وہی لفظ تیرے تسبیح کے ہونے چاہیے, اور یا یہ معنی ہے کہ تو اس کو سارے عیبوں سے پاک قرار دے اور ساری خوبیوں کا مجموعہ قرار دے. فسبح بحمد کا, یہ دونوں باتیں, کیونکہ تسبیح اور حمد ہی میں سارے خدا کی صفات آتی ہیں. یہ کہنا کہ خدا میں فلاں فلاں چیز نہیں ہے وہ اس سے پاک ہے, یہ ہے تسبیح, اور اس میں فلاں فلاں چیز یا صفت ضرور ہے وہ ہے حمد. رب کا تیرے رب کی حمد جو ہے وہ یوں بیان کر, وسط غفر ہو اور اس سے معافی مانگ, گناہوں کی معافی مانگ. کیونکہ جب یہ وہ موقع ہے کہ جب کوئی جماعت بہت غلبہ پا لیتی ہے اور اس کی فتح ہو جاتی ہے, اس وقت وہ عناصر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو فوج در فوج مسلمان جب ہونے شروع ہوئے تو اتنے پکے مسلمان تو نہیں تھے وہ لوگ, اس لیے یہ حضور کے لیے حکم آیا کہ ایک طرف حمد و ثنا کہ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, دوسرا استغفر ہو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, خود اپنے کوئی عجب میں نہ مبتلا ہو جائے کہ میں نے کتنا کارنامہ کیا ہے, اس لیے الٹا اس وقت اپنی کمزوریوں کی معافی مانگنا. بہرحال یہ ایٹیچیوڈ کے سلسلے میں ہے. انہو کان توابا, بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب اس میں مبالغہ ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بار بار تو توبہ قبول کرنے والا یا رجوع کرنے والا, یعنی بندے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب, تبا یتب کے معنی ہوتے ہیں برباد ہونا, تے بے بے مادہ, یہ ہم نے اس کے پڑھے ہیں, بارہویں پارے میں آیا تھا. وما زادوہم غیر تطبیب, وہ بھی وہ تبا با یتبب سے تطبیب ہے, یعنی باب تفعیل میں جائے تو. اور وما قید فرعون الا فی تباب, یہ ثلاثی کا مصدر ہے, تباب بربادی, تو ثلاثی کا مصدر ہوگا تب یتب. تب یتب ثلاثی برباد ہونا, اس کے میں نے بھی برباد کرنا ہے نا, تب برباد کر دیا اور تب یتب ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گئے یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا نون گرا ہے تسلیہ کے صیغہ سے, فاعل تبت کا وہ ہے. ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یہاں ابو لہب تو ہم اسی طرح ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ لقب ہے ایک آدمی کا, لہب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں ابو لہب کہلاتا تھا وہ ایک الگ وجہ ہے, نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں, وہ تب اور وہ بھی تباہ ہو جائے. اچھا ہو جائے ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عربی میں ماضی ہی دعا بد دعا کے لیے آتا ہے. اگر اس کو خبریہ مانے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ بھی تباہ ہو گیا تو یہ خبریہ بنے گا, لیکن یہاں خبریہ نہیں دعائیہ ہے. تباہ ہو جائیں تیرے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تبا وہ خود بھی, یعنی تبا ہو وہ اس میں فائل ہے کہ وہ بھی تباہ ہو گیا, ہاتھ بھی اس کے اور وہ بھی. یہ ہاتھ کیوں آتے ہیں, یہ عربی کا محاورہ ہے. تیرے دونوں جیسے کہیں, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تیرا منکا بھجے, منکے ہی کو کیوں بیان کرتے ہیں, گردن ٹوٹنا کیوں نہیں کہتے, محاورہ ہے. اصل میں یہ وہ لفظ تھے جو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے جب آپ نے وہ دعوت دی تھی اپنی برادری کو, تو جب آپ نے تقریر کی تو اس نے کہا تھا کہ تبت یدا کا الحاظہ دعوتنا, ایسے کچھ لفظ تھے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے, تو نے اس لیے ہمیں دعوت دی تھی, یہ بات کرنی تھی ہم سے. تو قرآن کریم میں وہی لفظ ریپیٹ ہو کے آئے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے. بہرحال ابو لہب کے قسمت کی بات ہوتی ہے, عبد المطلب کے گھر عبد العزیٰ بھی پیدا ہوا اور عبداللہ بھی, اور قسمت نے ایک کو کہاں پھینکا دوسرے کو کہاں پھینکا پتہ نہیں, وہ لمحے کس طرح تقسیم کرتا ہے. کل ہی وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے, وہ کہیں کہ آدمی کے مومن پیدا ہوتا ہے, مومن رہتا ہے, مومن مرتا ہے, کافر پیدا ہوتا ہے, کافر کی زندگی بسر کرتا ہے, کافر مرتا ہے. دوسرے میں تھا مومن پیدا ہوتا ہے, مومن رہتا ہے, کافر مرتا ہے, اور کافر پیدا ہوتا ہے, کافر کی زندگی بسر کرتا ہے اور مومن مرتا ہے, یعنی کچھ پتہ نہیں کیا کس وقت ہو جائے. تو یہ اس کے بارے میں ہے, ابو لہب کے بارے میں. یہ مشکات میں تھا, حدیث تھی مشکل میں, یہ میں کل دیکھ رہا تھا, وہ حدیث کے الفاظ خالد صاحب کے پاس تھے کچھ اور, وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے لکھے ہیں, تو میں نے کہا مشکات میں سے دیکھ لیں, وہ تو نہ ملے, لیکن باب الامر بالمعروف میں ہے کہیں, یا اس کے آخر پہ آتا ہے, کتاب الاداب میں ہی ہے میرے خیال میں, باب الامر بالمعروف میں تھا, آخر پہ کوئی فصل تھی. تو ابو لہب مارا بیوی کی وجہ سے ہی کیا تھا بیچارہ. اس کی بیوی ام جمیل جو تھی وہ بنو مخزوم کی تھی, ابو جہل کے قبیلے کی, بس بیوی کی وجہ سے یہ جو ہے نا بہت زیادہ दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की इधर मंगनी भी हुई थी या शादी जो भी था जमाना नबुवत से पहले दो बड़ी बेटियों की हुई थी, तो यही सास थी। वो जो सास बहू का फिर झगड़ा होता है उसकी मातहत भी ये मुखालिफ हो गई थी, तो बहरहाल उम्मे जमील ने डूबी उसको। हत्ता के जो शेब अबी तालिब में मुकाता हुआ तो अबू लहब अलग था, हालांकि सारे बनू हाशिम उधर गए, लेकिन ये अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा। तो अरब अरब के कबीले के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी एक गद्दारी बनती थी। बहरहाल अबू लहब का जिक्र कुरान में इस तरह से आया है और ये बद्दुआ है। आगे है माँ अगना अनहु मालहु व माँ कसब। ये माँ नाफिया माने तो तर्जमा हो सकता है कि ना काम आया उसका माल, उसको फ़ायदा ना दिया उसके माल ने, और वमा कसब भी अगना का फ़ाइल होगा, मालहू तो रफ़ा में आ रहा है ना, जो माँ कसब है ये माँ भी मौसूल मरफू है, जो कुछ उसने कमाया, और कमाया से मुराद औलाद भी ली जाती है, कसब इंसान का कसब उसकी औलाद को भी कहते हैं अरबी में। तो मालहू वमा कसब या जो उसने काम किए वो उसके काम ना आए, और माँ को इस्तेफामिया माने तो फिर तर्जमा होगा क्या काम आया उसके उसका माल। माँ को अल्लाजी के मानों में नहीं ले सकते यहाँ, वरना तर्जमा हो जाएगा व तब माँ अगना अनहू, और बर्बाद हो गया वो जो उसके काम ना आया। ये तो मैंने ही उल्टा हो जाएगा, देखिए ना थोड़ी सी बात से अगर इस माँ को अल्लाजी के मानों में ले तो फिर वो तब्बा का फाइल बन जाता है, वो तब्बा अबू लहब तक की है, तब्बा यानी होवा, और माँ अगना के दो सूरतें हैं, ना काम आया या क्या काम आया, क्या कभी मुहिम इस्तेफाम इनकारी है। सयसला नारन गिरेगा अनकरीब वो एक आग में, सल यसला आग में भुन जाना, ये वर्ब कई दफा आया है, समय यसमाओ से स्वाद लाम ये मादा। सयसला नारन वो गिरेगा आग में, नार यहाँ गोया के जर्फ कह ले बनती है, जात लहबिन जो के शोले वाली होगी, नारन की सिफत है जाता नसब है जाता, और लहब के मैंने शोला होता है असल में, यहाँ लहब अपने अपने लफ्जी मानों में है, ऊपर अबू लहब पूरी कुनियत है, और अबू लहब को कहते हैं कि बहुत सुर्ख चेहरे का आदमी था इसलिए उसकी कुनियत ही अबू लहब हो गई थी, भड़कदार के मानों में नाम उसका अबुल अब्दुल उज्जा था। हाँ बुत अल उज्जा अराफ़ारतुल्ला उज्जा कुरान में जो बयान हुआ है। ज़ात लहबिन वो शोलेदार आग में दाखिल होगा, वम रातहु और उसकी बीवी भी दाखिल होगी, रफा में है बीवी सैय सलाह का फाइल होगी, ये वो उम्मे जमील उसकी बीवी थी जो बनु मखज़ूम के, उसकी तरफ इशारा है। हम्मालत अल हतब बाद में इसके पोते वगैरह मुसलमान हो गए थे, बेटे तो शायद मर गए थे, पोते इसके मुसलमान थे, किताबों में फिर मिलता है कि वो अपने आप को फिर वो डिफेंड भी करते थे क्योंकि ये कुरान क्या है, तो उनके माँ बाप की सबसे ज़्यादा यानी अजीब बात है कि कुरान ने दूसरों का तो नहीं जिक्र किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उसकी बीवी को ही रगड़ा लगाया, मुनाफिक मुखालिफ तो और भी ज़्यादा थे। इसी वजह से बाज़ को तो ये हुआ कि जी बनू उमैया ने अपनी बुराइयों वाली सूरतें सारी निकलवा दी थी। हाँ ये शियों ने कहा कि ये अबू लहब को कर दिया और जो बनू उमैया के हक में सूरतें आई थी कि अबू सुफियान ने कहा कम मुखालफत की थी और उनका तो जिक्र ही और अबू जहल वगैरह का निकाल दिया, ये भी किया। और इसमें कुछ हिकमतें भी हैं कि करीबी रिश्तेदार होते हुए इतना मुखालफत होना तो उस लिहाज से शायद। हाँ जी किसको? हाँ पोतों के शेर पड़े हैं कि किसी ने ये सूरत कोई पढ़ी तो उसने फिर अपने मफाखिर बयान किए कि वो औरत ऐसी थी, तो उसको ये ना कहे कि कुरान ने ये कहा, यानी जो दुनियावी उसके अच्छे अमाल थे कोई बड़े कोई बहादुरी के जो अरबों के थे वो फिर भी बयान करते थे, उनके बेचारों की बेचारी की बड़ी एक ऑकवर्ड पोजिशन थी ना बाद में। लेकिन इस्लाम ने बड़ा अजीब फिर यकसानियत पर कहाँ इकरमा इब्ने अबी जहल और वो रदी अल्लाह अनु लिखे जाते, अगर नफसियाती तौर पर अंदाज़ा करें तो इकरमा के बाप का क्या अशर हुआ और सारा कुछ, तो फिर वो चीज़ें अगर याद रहे तो, लेकिन ये कि इस्लाम ने मिटा के एक दफ़ा तो बराबर कर दिया था। आगे है लफ्ज़ हम्माला तलहता बे, हम्माला के मैंने उठाने वाली, हमला या हमलों से मुबालगे का सेगा है, हम्माल और हम्माला तो हम्माल मजदूर को भी कहते क्या? अबू जहल न बनू हाशिम से था न बनू उमैया से था, बनू मखज़ूम ये 10 कबीले थे ना कुरैश की मशहूर ब्रांचेस, बनू आदी बनू तीम और बनू मखज़ूम बनू जुमहा बनू इस तरह से मुख्तलिफ थे ये, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے, یعنی اوپر قصی سے تو یہ مل جاتے تھے, درمیان میں چار چار پانچ پانچ پشتوں کا فرق تھا. تو مخزوم والے جو تھے وہ ابو جہل ان میں سے تھا. یہ ام جمیل جو اس کی بیوی تھی یہ بھی مخزومیہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غالباً جو ام سلمہ ہیں وہ بھی میرے خیال میں بنو مخزوم میں سے تھی. خیال ہے کہ ان کی ایک بہن حضرت عمر کے نکاح میں تھی, ام سلمہ کی. حضرت عمر رشتے میں ایک طرح سے ساڈو بھی بنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو جب وہ آیت آئی نا بلا تم سکو بے حسم القوافر, اس وقت حضرت عمر کی تین بیویاں تھیں. ایک تو زینب تھی جس سے حفظہ عبداللہ ہوئے, یہ مسلمان ہو گئی, دو نہ ہوئی تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی اس آیت کے بعد. ہاں وہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہو گئی ہو تو معلوم نہیں. بہرحال حضرت عمر نے طلاق دے دی تھی. ان میں سے ایک مخزومیہ بھی تھی. یہ مختلف قبیلے یعنی شاخیں تھیں قریشی کی ساری. حمالۃ الحطب, کل یہاں ایک کوٹھی والا پتہ نہیں دو تین دن آیا, کہتا تھا کہ جی حفصہ کی والدہ کا نام کیا ہے. پتہ نہیں اسے کیا, یہاں کوئی یہ رہتا ہے دو تین دن سے کہ حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی والدہ کا نام کیا ہے. بہرحال وہ تنتاوی کی اخبار عمر میں ہی ملا ہوا تھا, مل گیا سارا کچھ کہ حضرت عمر کی اولاد کتنی تھی, کتنی بیویاں تھیں زمانہ جاہلیت میں زمانہ اسلام میں وغیرہ. حضرت عمر کے کل غالباً نو بیٹے پانچ بیٹیاں تھیں ساری بیویوں سے جو ان کی اولاد ہوئی ہے. حمالۃ الحطب, حطب کے معنی ہیں ایندھن, خشک لکڑی جو ایندھن کے کام آئے. اصل خشک لکڑی کو ہی کہتے ہیں, پھر ایندھن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وقود کے معنی بھی ایندھن ہی کے ہوتے ہیں. تو وہ اٹھانے والی ایندھن کی لکڑیوں کی, بہت زیادہ اٹھانے والی, لفظی معنی تو ہے یہ ایندھن اٹھانے والی یا زیادہ اٹھانے والی ایندھن کو. اس میں ایک تو معنی کے لحاظ سے قابل غور ہے کہ ایندھن اٹھانے والی سے کیا لٹرلی مراد ہے, وہ ایندھن لایا کرتی تھی, ڈھوتی تھی اور کوئی کام. بعض نے تو یہ معنی بھی کیا وہ لکڑیاں لاتی تھی کہیں نہ کہیں سے کانٹے وانٹے ڈھونڈ کے, کیونکہ محلے تو ساتھ ساتھ تھے, مکانات ایک محلے میں تھے ان کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے آگے پھینک دیتی تھی. لیکن یہ معنی اتنا دل کو لگنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم حامل الحطب محاورہ ہے چغلی اور لگائی بجھائی کرنے کا, یعنی گویا کہ وہ ایندھن لیے پھرتا ہے, ادھر کی آگ ادھر لگا اور ادھر کی ادھر لگا, یہ محاورہ ہے. اس لیے اس کو لٹرلی لینا غالباً اتنا درست نہیں ہے. حامل الحطب ہے یا حمال الحطب. حاتب اللیل کہتے ہیں مثلا, یعنی گویا کہ وہ ایندھن لیے پھرتا ہے, ادھر کی آگ ادھر لگا اور ادھر کی ادھر لگا, یہ محاورہ ہے. اس لیے اس کو لٹرلی لینا غالباً اتنا درست نہیں ہے. حامل الحطب یا حمال الحطب. حاتب اللیل کہتے ہیں مثلا جو فضول باتیں کرتا ہو, کیونکہ حاتب اللیل کا لفظ بنا جو رات کو ایندھن کی لکڑیاں چوڑ رہا ہو, تو وہ اچھی بری میں تمیز نہیں کرے گا. اس لیے حاتب اللیل محاورہ ہے جو آدمی فضول بولے, یعنی اچھی بری بات کی تمیز نہ کر سکے. وہ بھی تو محاورہ ہے. حاتب اللیل لفظی معنی تو وہاں سے لیا کہ رات کو ایندھن چوڑنے والا. تو حمالۃ الحطب کے معنی یہاں وہ لفظی معنی جو ہے نا چار, یعنی سخن چینی چغلی وغیرہ کا کام کرنے والے. دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ حمالہ کی نسب کیوں آئی ہے. اگر یہ امراتوں کی ہوتی خبر یا صفت تو یہ آنا چاہیے تھا حمالۃ الحطب, رفع ہونی چاہیے تھی. یہ نسب کیوں آئی اور یہاں حال بھی نہیں بنتا نظر آتا اس حالت میں کہ وہ دور کا کھینچ کھانچ کے کریں تو حال بن سکتا ہے, لیکن اکثر ناوی کہتے ہیں کہ یہ نسب علی الضم جسے کہتے ہیں نا, وہ پھر ازم میں مذمت کرتا ہوں, یہ فرض کر لیتے ہیں ناوی جب اس طرح سے نسب لانی ہو, جیسے وہ آیا تھا والسابعین وغیرہ میں. مدح نسب علی المدح بھی کر لیتے ہیں, نسب علی الغم بھی کر لیتے ہیں, یا پھر آنی تو ان کے ہاں لگت بنتا ہے نا کہ آنی کہہ دے کہ میری مراد یہ ہے, اس وجہ سے یہ نسب آئی ہے. ویسے بعض قراتوں میں یہ رفع میں بھی پڑھا گیا ہے, لیکن حفص کی قرات میں حمالۃ الحطب ہے نسب ہے, اور یہ یا محمول کریں گے نسب علی الضم پر کہ میں مذمت کرتا ہوں اس کی, یوں معنی ہوگا, اور یا آنے کے معنی میں حال ہونا وامرأتہ کہ وہ ایندھن اٹھاتی ہوئی دوزخ میں جائے گی, یوں پھر معنی بنے. یہ معنی شاید دور کا تھا, اس لیے وامرأتہ پر انہوں نے وقف مطلق کر دیا ہے کہ پچھلی عبارت کے ساتھ ہو جائے اور ومرات و حمالت الحطب، بہرحال گنجائش نکلتی ہے اس حالت میں کہ وہ حمالت الحطب ہے یا ہوگی، ایندھن اٹھاتی ہوئی جائے گی. فی جی دہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی. جید کا مادہ جیم یہ دالی ہے، جیم واو دال سے جید نہیں آتا، اور جید کے اصل معنی تو ہوتے ہیں لمبی گردن، خوبصورت گردن، بلکہ خوبصورت گردن کے لیے اس سے لفظ بنتا ہے اجید، اور مؤنث بنے گا جیداو، جیم یہ دال سے، اور جمع بنے گی جیدن، لمبی گردن والی مرد عورتیں یا مرد، انوں کے طویل کے لیے لفظ آتا ہے جید. اور کبھی خود انوک کو بھی کہتے ہیں انوکن جیدن، یعنی گویا کہ جید کے معنی تو لمبی گردن ہے لیکن صفت کے طور پر انوک کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. تو بہرحال جید ہا اس کی گردن میں، بعض کہتے ہیں کہ جید جو ہے نا انوک گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں پچھلے حصے کو، اور جید اس سامنے والے حصے کو کہتے ہیں جس میں ہار وغیرہ پایا جاتا ہے، لیکن لمبی گردن کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو اس کی گردن میں ہوگی حبل میں نے رسی. مسد، مسد کہتے ہیں، مسد یا مسودوں کے لفظی میں نے تو کہتے ہیں رسی کو بل دینا، بٹنا. فتلہ بھی آتا ہے اس کے لیے ورب، اور مسدہ بھی آتا ہے. فتلہ فیتے لام فتیلن میں آیا تھا، فتلا یفتلو میں نے بھی بٹنا ہوتا ہے، اور ماسدا یم سودو ہے غالباً، ناصرہ تو ضرور ہے، ممکنہ ورب بھی ہو. تو اس میں اس کی گردن میں، اچھا مسد کے میں نے پھر یہاں کیے گئے ہیں کھجور کے نرم پتے جو ہوتے ہیں، شاخیں جن کو کوٹ کے رسی بنائی جاتی ہے، لیف کہتے ہیں اسے، دوسرا لفظ اس کے لیے لیف ہے عربی میں ہی، لام یہ فیس ہے. تو رسی کھجور کے پتوں یا شاخوں کی بنی ہوئی، اس کو عموماً رسیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوٹ کر پھر اس کو بل لیتے ہیں، اس کی گردن میں رسی ہوگی یہ. اور مونج تو نہیں ہے، خرما کر کہا جاتا ہے، کھجور کی رسی بناتے ہیں، بڑے رسے بھی بنتے ہیں. ہمارے مرحوم دوست ابو بکر کہا کرتے تھے کہ یہ اس کا تو قصہ ہوگا ابو لہب کی بیوی کا، لیکن یہ ہماری بیگمات کے بالوں کے سٹائل ایسے ہیں، سر پہ گویا کے لکڑیوں کو ایندھن کا گٹھا اٹھا رکھا ہے، اور گلے میں دوپٹہ اس طرح ڈالا ہوا ہے جیسے رسی ہو. نظارہ کہتے تھے کہ ان کا یہ ہے کہ حمالت الحطب اور فی جیدہا حبل من مسد، گلے میں دوپٹہ لٹکا رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس میں گرامر کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا یہاں کیا ہے اور اللہ کیا ہے. اگر اللہ احد مبتدا خبر مانے تو ہوا کا معنی کیا ہوا، اور اگر ہوا مبتدا اور اللہ مانے اس کی خبر ہے کہ وہ اللہ ہے، پھر احد ان کے لیے بدل تو بن سکتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو کہ ایک ہے، بدل کا معنی جو کہ ہوتا ہے نا. تو پھر ہوا وہ اللہ ہے کا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مبتدا ہے کہ ان کا سوال تھا کہ تیرے اللہ کی کیفیت کیا ہے، تیرا اللہ کیسا ہے. سوال کیا گیا سونے کا ہے چاندی کا ہے، جیسے ان کے بت ہوتے تھے. تو اس کے جواب میں آیا کہ وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ نہ سونے کا بت ہے نہ چاندی کا بت ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. اللہ کا بدل پھر ایک ہے. ہاں، اور اگر اللہ و احد مانے تو پھر ہوا ضمیر فصل کی بن سکتی ہے کچھ گنجائش، کہ وہی اللہ تو ایک ہے، یوں پھر مانا کچھ بن جائے گا. ہو اللہ ہو، ہوا کو ضمیر فاصل مانے تو وہی اللہ جو ایک ہے، یوں ترجمہ بنے گا. اور اگر ہوا مبتدا مانے، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ اللہ ہے، نہ وہ بت ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے، اس پس منظر میں پھر معنی ہے احد اس کا بدل ہے، کہ وہ اللہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تو ایک ہی ہے. احد کے میں نے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ احد کا مادہ واو ہے دال ہے، یہ الف ہے دال مادہ نہیں ہے، اصل میں تھا واحد. اسی لیے اس سے جتنے لفظ آتے ہیں توحید واحدہ وغیرہ ان میں سب واحد، آپ جب بناتے ہیں عدد ترتیبی تو واحد آتا ہے. تو احد کا مادہ واحد آل ہے. واحد اور احد میں یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ واحد کے بعد ثانی کی امید ہوتی ہے. جب آپ گنتے ہیں نا، گنتی کرتے ہیں تو آپ یوں نہیں کہتے ایک دو تین، واحد ان احد ان سے نہیں گنتی کرتے، بلکہ کہتے ہیں واحد ان اثنان ثلاثہ. اور احد ان میں یکتا ایک، جس کے بعد دو کی گنتی نہیں آئے گی، یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ احد، یکتا اور اکیلا، ایک کے معنی میں جس کے بعد ایک کے بعد دو کی گنتی آ سکتی ہے، ون ٹو تھری جیسے بولتے ہیں، اس کے لیے واحد لفظ ہوتا ہے. احد ون ان معنی میں کہ اب اس کے بعد ٹو بولا جائے گا، یوں نہیں آتا. تو اس لیے یگانا شاہ صاحب نے کیا ہے، یکتا یگانا. پتہ نہیں انگریزی والوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، دیکھا نہیں ہے. اللہ الصمد مبتدا خبر ہے، اللہ مبتدا اور الصمد خبر معرفہ ہے، اللہ تو الصمد ہے. صمد یصمد کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر جانا، قصد کرنا، یہ بنیادی ورب کے معنی ہے. عربی شعروں میں صمد اس سردار کو کہتے تھے، جس طرح سے آیا ہے، جس کے پاس لوگ دور دور سے اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہوں اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہو اور ان کے کام کرتا ہو. اس لیے پھر اللہ کے لیے کہ وہ تو الصمد ہے، یعنی اس پہ بھی معرفہ آیا کہ جس کو خود کسی کی ضرورت نہ ہو وہ سب کی ضرورتیں پوری کرے، اس کو کہتے ہیں الصمد. اسی لیے اس کا ترجمہ بے نیاز کیا گیا ہے. شاید سید شاہ عبد القادر صاحب نے اس کا ایک فارسی ہندی لفظ لیا تھا، نرادھار ہے. نرادھار کوئی ہے لفظ میرے خیال میں تو نرادھار ہے، نردھار ہو شاید، بہرحال وہ کوئی سنسکرت کا لفظ ہے جس میں یہی معنی ہے. جس طرح سے وہ ہے نا علل عرش استوا، اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں براجمان ہوا، کیونکہ براجمان ہندی میں تخت پر بیٹھنے کے لیے لفظ آتا ہے، تو بعض ہندی الفاظ وہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں، تو اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں. لم یلد کے بعد مفعول نہیں ہے کوئی، اس لیے کسی کو تو نہیں کہہ سکتے، یعنی یوں نہیں کہا لم یلد احدن، لیکن ولد یلد میں نے جننا، تو ٹو گیو برتھ ٹو، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی وہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ معنی ہو گیا کسی کا، نہ ماں ہے نہ باپ. کیونکہ جنتی تو ماں ہے، لیکن والد کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، والدتن اور والدہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولم یولد مجہول ہے اسی کا، اور نہ ہی وہ جنا گیا کسی کے سے، یعنی نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، نہ خود خدا کسی کا ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، یوں کہہ لیجئے. یہ عیسائیوں کے اس نفی میں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کے جننے وننے کا کیا ہے نا، صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ یہ جو کیتھولکس ہیں ان کے کریڈ میں آتا ہے، وہ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان گاڈ دی فادر اور پھر جیسس کرائسٹ ہز اونلی بیگاٹن سن. سن بھی کہتے تم بھی بات تھی، کوئی فلسفیانہ توجیہ ہوتی، بیگاٹن یعنی جیسے کہ سلبی بیٹا ہو. تو اس طرح سے قرآن کریم نے لم یلد ولم یولد کہہ کے تو وہ بالکل اس کا انکار کیا، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ جانا ہے نہ جانا گیا ہے. ولم یک اللہ کفواً احد، اور نہ ہی اس کا ہے کوئی بھی جوڑ کا. ولم یکن نہ ہی تھا، لفظی ترجمہ تو ماضی کا ہوگا، کبھی ہوا ہی نہیں، لہو اس کا یا اس کے لیے، کفواً جوڑ اور احد ان کوئی ایک. کفواً کا اصل مادہ کاف فے حمزہ ہے، یہ لفظ اصل میں تھا کف ان، پھر اس کو بعض دفعہ کوفو ان بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جب واؤ کے حمزہ سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واؤ میں بدل جاتا ہے، جیسے ہوزو ان سے ہوزو ون بنا. قرآن میں یہ بھی ایک مثال موجود ہے حمزہ کے واؤ میں بدلنے کی. حمزہ عجیب شے ہے، مارکس قبل کی وجہ سے یہ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، واؤ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بیچ میں طریقے آتے ہیں. سب سے زیادہ قراءت میں اختلافات جو ہے نا 40% تو حمزے کے متعلق ہی ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ واؤ نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اور کف ان کفا یکفا کے معنی تو بہت سے ہیں، ایک معنی بنیادی روک دینے کا بھی ہوتا ہے، لیکن باب مفعلہ میں آیا تو اس کے معنی برابر کا ہونا ہوتا ہے. کافا اہو، اور اس کا مصدر بنتا ہے مکافا تن، جس کو ہم اردو میں مکافات کہتے ہیں، اس کا معنی بدلہ دینا بھی ہوتا ہے اور برابر کا ہونا بھی ہوتا ہے. کافا اہو وہ اس کا کف تھا، اس کے برابر کا تھا، اور کافا اہو اس کو جزا دی، جس سے مکافاتن، عربی میں تو مکافاتن ہے حمزہ، لیکن وہ چونکہ لکھا حمزہ الف پہ جاتا ہے تو اردو فارسی والوں نے اس کو مکافات ہی بنا لیا. تو احدن کوئی ایک، اصل میں یوں عبارت ہے کہ احدن تو ہے اسم لم یکن کا، عبارت اس کی پرافریز کریں تو وہ یوں ہوگی ولم یکن احدن کفوان، پھر خبر بنی کانا کی، नसब में, वलम यकुन अहदुन कुफुवन लहू, नहीं था कोई भी जोड़ उसका या उसके लिए जोड़, यानी उसकी बराबरी का कोई नहीं है या उसका हमसर कोई नहीं है। हाँ, वलम यकुन अहदुन, उसका इस्म माना ने रफा में कुफुवन खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तू कह दे कि मैं पनाह मांगता हूँ रब फलक के साथ, यानी उसकी पनाह। और किस चीज़ से, उसके बाद फिर मिन आता है, आगे आ रहा है। अऊज़ु बे, किसी की पनाह में आना, यानी उसकी पनाह तलब करना, और जिस से तलब कर रहे हैं यानी जिस चीज़ के मुकाबले पर पनाह, वो मिन के साथ आता है। अऊज़ु बे कज़ा मिन कज़ा, फलां सिख की पनाह मैं तलब करता हूँ फलां के मुकाबले पर, तो बे तो आया रब्बिल फलक के लिए। फलक यखलुक, के मैंने फाड़ना होता है, फालिकुल इस्बाह आपने पढ़ा था, फाड़ने वाला सुबह का। फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, वो खैर इन फलक है, फलक सलासी तो नहीं, लेकिन उसके मैंने भी फटना ही थे, समंदर का फट जाना। फलक यखलुक ही आएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैसे कहा तो कुछ नहीं जा सकता, यूं एक सेंस से पैदा हो जाती है, उससे हम फलक या फलों को ही समझ रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम में इसका माजी मुजारे कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, अलबत्ता बाब इनफाल इस्तेमाल हुआ या इसम फाइल का सेगा आया है। तो फाड़ने फटने का या फाड़ने का परवरदगार, फलक मैंने फाड़ना है, फटना नहीं होता, फाड़ना शगाफ देना, इसी से फालक बना था ना, फालक उल इस्बाह। तो यहाँ मुराद किस चीज़ का फाड़ना है, फाड़ने का रब, उससे मुराद है सुबह को फाड़ने का रब, क्योंकि ये इसी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुरान करीम में मौजूद है फालक उल इस्बाह, तो उन्हीं मानों में लिया, यानी कुल अऊज़ु बे फालक उल इस्बाह है, यूँ मैंने लिया रब्बिल फलक, फाड़ने का परवरदगार, यानी सुबह को निकालने का परवरदगार, वो परवरदगार जो सुबह को निकालता है। इन ये बामुआवरा तर्जमा होगा, लेकिन फलक सुबह के फाड़ने का रब। मिन शर्र मा खलका, अब इन चीज़ों से पनाह मांगी गई है, एक तो है मा खलक के शर से, मा से मुराद यहाँ भी अल्लज़ी ले सकते हैं, और फिर खलका के बाद हु ज़मीर आयत माजूफ होगी, मिन शर्र मा खलका हु, यानी मिन शर्र अल्लज़ी खलका हु, उस शर से जो चीज़ भी उसने पैदा की है, और यानी मा खलक का शर, और इससे मुराद है उसकी जो भी मखलूक है उसके नुकसान से, क्योंकि मखलूक मुख्तरफ भी होते हैं, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, इंसान भी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो उसकी मखलूक यानी मा खलक का मैंने मखलूक कर लें, या मा मसदरिया माने तो भी यही मैंने बनेगा, मिन शर्र खल्क ही, कि उसकी और खल्क बमाना मखलूक होगा, फिर वही मैंने मसदर का मफूल का होगा, तो उसकी मखलूक के शर से ये तर्जमा होगा। बाद में और किरातें भी बनाई हैं, क्योंकि वो खालिक शर का खालिक नहीं मानते थे मोतज़िला, तो इस तरह से मिन शर्रिन पढ़ के वो करते थे इसके तकली तावील, मिन शर्र मा खलका का ये दो ही मायने हैं, जो चीज़ उसने पैदा की है उसके शर से, और अगर मा मसदरिया माने तो भी मायना तो वही रहेगा मखलूक के शर से, बात तो एक ही होगी, यानी जो उसने पैदा किया उसके शर से, या मखलूक के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्र गासिक इज़ा वक़ब, और गासिक के शर से जब के वो छा जाए, गसका या गसिक को, मेरे ख्याल में गरबा या गरब से आएगा, इसके माने होते हैं रात का अंधेरा, रात का गसक उसका मसदर है, और उसका मैंने होते हैं रात का अंधेरा, फिर गसक का रात का अंधेरा छा जाना। कुरान करीम में आया था आकिम सलात अलदलू की शम से इला गसक अल्लैल, रात के अंधेरे तक, तो इस तरह से गसक का मैना है अंधेरा करने वाला, फिर मुराद है रात की तारीकी, गसक रात की तारीकी को कहते हैं। इज़ा वाकबा, वाकबा याकब वो मैंने होता है पूरे तौर पर छा जाना, और मुंतशिर होना भी इसका मैना है, वो भी मायना छा जाने का हुआ। दूसरा माना किया गया गासिक का चांद, ये एक रिवायत में भी आता है कि चांद को गासिक कहते हैं अरबी में, और चांद के शर से जबकि वो छा जाए का माना फिर किया गया जब उसको ग्रहण लग जाए। चांद के शर से क्या ताल्लुक है, माना तो बनता है लेकिन आम माना तो यही कहते हैं रात का अंधेरा जब वो छा जाए, ये बुनियादी माना तो यही है, रात के अंधेरे से जब वो छा जाए फैल जाए रात का अंधेरा उससे मैं पनाह तलब करता हूँ, सीधा माना है रात के अंधेरे में इंसान की जो अपनी दिफाई कुव्वतें हैं वो मफलूज हो जाती हैं, देख सुन नहीं सकता वगैरह वगैरह, चोर रात को आते हैं, डाके रात को आते हैं, सांप रात को काटता है वगैरह वगैरह, तो रात को इंसान की जिस्मानी अपने दिफा की कुव्वतें जो है वो ठीक नहीं काम कर रही होती, तो वो अल्लाह ही बचाए तो बचाए, ये तो आम माना है। चांद के साथ कि चांद का कोई दीवानगी के साथ ताल्लुक गिना जाता है, फिर वो भी बाज़ ने तफसीर में लंबी चौड़ी बातें लिख दी है, बहुत सी कौमों में चांद के साथ या इसको कोई ऐसी देवी माना गया है जिसका दीवानापन से ताल्लुक है, इसीलिए अंग्रेजी में दीवाने को ल्यूनेटिक कहते हैं और ल्यूनर चांद कमरी चांद वगैरह, लूना असल में इस देवी को जब कहा जाता था चांद की देवी को, तो वहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया है। तो अगर चांद के ग्रहण से किया जाए माना हो सकता है किया है उन्होंने, लेकिन क्या इसका वाकई उससे कोई ताल्लुक है या नहीं ये लंबी चौड़ी तफसीर की बात है। सीधी बात यह है कि रात का अंधेरा जब छा जाए तो उस वक्त जो तकलीफें इंसान को पहुँच सकती हैं वो उनसे पनाह मांगी है। वाकई भाई आते वो फैल जाना तो स्प्रेड ओवर के मानों में आता है, फिर वो ग्रहण का मायना लेते हैं यानी उस पर ढांप फैल जाए जब के कोई चीज़ वो ग्रहण में आ जाए, मायना लिखा है डिक्शनरी में वाकबा यानी खासफा के मायनों में। वो मिन शर नफासात फिल उकद है, क्योंकि मायने दोनों हैं डिक्शनरी में मिलते हैं इसलिए वो दोनों की गुंजाइश उन्होंने निकाली। और ये गासिक चांद को कहना ये तो हदीस है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ रात को कहीं खड़े थे और फिर चांद निकला हुआ था तो आपने कहा कि ये है गासिक, तो वल्लाह अलम नहीं चांद जबकि वो खुद ग्रहण में चला जाए वाकबा। हाँ वो तो है असल मैंने तो बात, हाँ गासिक मैंने रात, गासिक मैंने रात की तारीखी भी और चांद भी दोनों भी। वो फिर इसलिए कहते हैं कि रात क्यों निकलता है या कुछ, इसलिए मैंने बहरहाल गासिक चांद को कहा गया है अरबी डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, अल गासिक का एक मैंने लिखा होगा अल कमर। वो मिन शर्रन या रात को निकलता है इसलिए कहा हो, यूं भी बार दफ़ा वर्ब का मैंने कर लेते हैं ना, वो मिन शर्रन नफ्फाथात फिल उक़द है, और जो गिरोह में फूंक मारने वाली हैं, नफास बना है नफासतुन नून फे से मादा नफासा यन फोसो, इसके बुनियादी मायने तो होते हैं मुंह से लब निकाल कर किसी चीज़ पर लगाना, थूकना वगैरह थूक फेंकना इसके लिए भी आता है, फिर फूंकने नफाखा के मायनों में भी ये आता है। तो नफासा से नाफिस बनेगा इसम फाइल फूंक मारने वाला, मुअन्नस बनेगा नाफिसतुन, और इसमें मुबालगा बनेगा नफास और नफासात, उसकी जमा नफास तो मुज़क्कर हुआ नफासतुन मुअन्नस, और फिर जमा नफासात फूके मारने वालियाँ, ये मैना किया गया है और लफ्ज़ी मैना तो बिल्कुल यही है नफासा या अनफसत। उकद उकदा की जमा है, गिरा को कहते हैं, गिरोह में बकसरत चूँकि सीगा मुबालगे का है या हमेशा फूके मारने वालियाँ, ये मायना किया गया है जादूगरनियों का, क्योंकि औरतें इस तरह करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या भी इसमें बयान हुआ है, वो लबीद बिन आसिम यहूदी की बेटियों का, तो उसकी तरफ इशारा भी शायद इसमें है। लफ्ज़ी मायना अरब के मुहावरे के लिहाज से तो बिल्कुल साहिरा नफासा का मायना लिखा हुआ होगा आपको डिक्शनरी मिलेगा, असाहिरा जादूगरनी, तो उनका अमल इस किस्म के होते थे या जैसे अंग्रेजी में वो ब्रूम उठा के चलती हैं मैं विचेस उनका है ना, तो एक तसव्वुर एक लकड़ी होती है ब्रूम वो पीछे से जैसे सफाई करने वाला जो होता है, तो अमूमन कहा जाता है कि वो उस पर सवार हो के जाती है, तो उनका एक तसव्वुर है जादूगरनी की टोपी इस तरह की होती है ब्रूम उसके हाथ में, बल्कि हम अमरीका में वहाँ गए सैलम, सैलम एक जगह है बोस्टन से कोई 100 मील आगे, तो उसका 17वीं सदी का एक मशहूर वाक्या है विचेज ऑफ सैलम, वहाँ एक मुकदमा चला था कि जादूगरनी ने जी लोगों को मार दिया है और उनको तकलीफ होती है, उसकी वजह से कितने बेगुनाह को फांसी दे दी गई थी कि ये भी जादूगर है ये भी विच है और वो भी विजर्ड है, तो वो एक मशहूर कहानी है वहाँ की, तो बाद में वो सारा तो फजूल साबित हुआ गलत, लेकिन वहाँ सालम के कस्बे में दो वो विच हाउस बने हुए हैं, एक तो सरकारी है एक गैर सरकारी है, दोनों हमने वो टिकट लेते हैं और सारा तमाशा दिखाते हैं कि वो हिस्ट्री उसमें बनी हुई होती है। एक में तो बाकायदा स्टेज होती है और वो विचेज वाला जो किस्सा है, वहाँ किताबें भी मिलती थी, विच मानिया ऑफ विच फोबिया ऑफ 1687 या कितने का है वो, इंग्लैंड वगैरह में तो हर जगह हुआ है, अमेरिका में ये सालम वाला बड़ा मशहूर किस्सा था चूँकि, तो वहाँ वो उन्होंने एक आदमी को पत्थरों के नीचे जिस तरह मारा था वो सारी तस्वीरें वगैरह वो दिखा रहे थे। तो वो जो ड्रामा जिन्होंने बनाया था ना, वो जब आखिर पे अजीब वो बने हुए हैं घर, मालूम होता है कि हम एक तारीख पत्थरों सुरंगों में से निकल रहे हैं, तो आखिर पे वो जो ड्रामे में दो पार्ट ले रही थी ना, वो दरवाजे पे खड़ी थी, हर एक को सलाम कर रही थी, और एक ने वही कपड़े पहने हुए थे ब्रूम हाथ में, उसको देख के एकदम खौफ आता था ये क्या चीज़ सामने आ गई, एक तो अंधेरे में थे। तो इस तरह से अरबों का तसव्वुर वो गिरे लगाने का वो उसमें मिलता है, वो बड़े मशहूर उनके हैं जी, उन वहाँ पर वो म्यूजियम रखे हो, उन्होंने कोई चीज़ें बिकती हैं उन पे वो सैलम विच हाउस लिखा होता है, हम एक रिकी रिंग लाए थे वहाँ से उस पर बना हुआ है, तो उन वो कौम अजीब है। अरब में ये चूँकि गिरे मारती थी तो यादगर लिए मुराद लिखे, बाद ने कहा जी ये अब हमारे ज़माने में तर्जमा सर सैयद वगैरह ने कहा कि इसका मायना है जी जो हिम्मतों को तोड़ देती हैं वसवसे पैदा करके, ये अरबी डिक्शनरी तो इसका साथ नहीं देती है, सच्ची बात यह है, वो कदम मैंने हिम्मत लेना और नफासात फूंक मारना हवा मार के उनकी हिम्मतें गुआ के ख़त्म कर देना, जादूगरनियों का ही जिक्र है, और ये वो जिस्मानी फिजिकल जो डिफेंस है उससे मुतालिक चीज़ें हैं। वमिन शर हासिद नज़ा हसद, और हासिद के हसद से जबकि वो हसद करने पे तुल जाए करे, ये भी इंसान को नहीं मालूम होता कि हासिद मेरे बारे में क्या कर रहा है। खुलासा इसका यह है कि इस आउज़ु बिरब्बिल फलक में इंसान की आजिज़ी उन मामलात में जहाँ वो अपनी फिजिकली डिफेंस भी नहीं कर सकता, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ही उसे बचाए तो बचाए, मसलन अव्वल तो मखलूक के शर की कई सूरतें हैं, ख़ास तौर पर रात के अंधेरे में, ख़ास तौर पर अगर कोई जादू वगैरह करने वाला है उसे नहीं मालूम मेरे खिलाफ़ क्या हो रहा है, और हासिद के हसद को खैर सीधी सी बात है नहीं समझ आती, तो उसकी फिज़िकल जो है ना उसकी सूरत जिस्मानी तबाही के जो असबाब हो सकते हैं बाज़ दफ़ा उन पर उसका कंट्रोल नहीं होता, तो अल्लाह ताला से पनाह तलब की गई है कि वही बचाए तो बचाए कितने, लेकिन हम अपने डिफेंस की अव्वल तो सारी चीज़ें जानते नहीं कि मुझे अपने बचाव के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये इल्म भी हो जाए तो शायद हम उनमें से बात हासिल ही ना कर सकें। तो ये जिस्मानी आफियत से मुतालिक ये सारे शर बताए गए हैं, आगे फिर वे ज़हनी और नफ्सियाती और रूहानी जो शर रहे हैं, क्योंकि वो ज़हन की ख़राबी भी होती है, वो सूरत अन्नास में बयान हुए हैं बल्कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो ये दो सूरतें इसीलिए इनको कहा गया है कि पढ़ना चाहिए, और मुआवज़तैन भी कहलाती हैं वो, तो आउज़ु की वजह से भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सूरतों को रात को पढ़ कर अपने हाथों पर फूंक कर अपने बदन पर जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता था वो फेर कर फिर सोते थे, ये हदीस में साबित बातें। अब इसको कोई कहे कि ये सुपरस्टिशन है, हम इसे नहीं मानते, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल साबित हो उसको क्यों सुपरस्टिशन कहें, और उससे आगे पीर वगैरह बढ़ के कुछ और बनाने लगे तो वो भी हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, जो सब मसनून चीज़ साबित हो उसका इनकार नहीं, और उसको आगे एक्सटेंशन देना ये किसी को हम नहीं मानते कि उसको हक हो। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, इसमें जो पनाह मांगी गई है अल्लाह के तीन सिफाती नामों तरकीब इजाफी के साथ कि वो रब्बुन नास है परवरदगार है, मलिक बादशाह है, और इलाह है माबूद है। स्टेजेस देखे तो ये माँ बाप की वो तरबियत और पालने से पहली स्टेज जो है कि वही है कि पालता है, बादशाह का तसव्वुर बच्चे को भी बाद में होगा, एक वक्त होता है बच्चे के लिए बादशाह या जो कुछ है माँ बाप है, वो रुबूबियत का ताल्लुक है पालने का है, फिर बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि अच्छा सदर ज़िया साहब भी हैं, यानी बादशाह का और पॉलिटिकल साइंस का तसव्वुर तो एक वक्त पे आके पैदा होगा ना, फिर बादशाह से आगे इलाह का तसव्वुर तो फिर और आगे है कि बादशाहों से भी बड़ा कोई है, तो बादशाह बाज तो शायद वो ज़माना जाहिलियत में या फिरौन वगैरह का जो आता है कि बादशाह ही सब कुछ है, अब भी जापान के बादशाह को देवताओं की औलाद ही समझा जाता है। तो ये तीन तसव्वुर जो हैं इंसानी डेवलपमेंट जो माइंड की है उसके एतबार से है रब, उससे अगली स्टेज पे इंसान को मलिक का तसव्वुर होता है, उससे अगली पे वो इलाह के तसव्वुर तक पहुंचता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ही है जिससे हम पनाह मांगते हैं, और किससे मांगते हैं, उस रब्बुन्नास मलिकुन्नास और उससे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवास ये वसवसा यो वसवेसो वसवसतुन या विश्वासुन तो होगा मसदर, और वसवास उससे इस्म है, वसवसा डालने वाला, यानी असल तो इस्म फाइल बनना चाहिए मुवसवेसुन, यही बनेगा ना इस्म फाइल, तो फालला युफालिलु मुफालिलुन, तो वसवसा युवसवेसु मुवसवेसुन मुवसवेसुन सीधा इस्म फाइल, और वसवास में जरा मुबालगा का मायना है, ज्यादा वसवसा डालने वाला, दिल में शक डालने वाला। हाँ जी रुबाई में आता ही होगा मेरे ख्याल में, और भी इसकी मिसालें मिल जाएंगी, क्योंकि सीधा इसम फाइल तो मुवसविस होना चाहिए था, वो तो नहीं है, तो वसवास, और मसदर भी नहीं है, मसदर तो बनना चाहिए विश्वास, तो वसवास के मैंने वसवसा डालने वाला। और बात कहते हैं कि वसवसा का मैंने ही वसवसा है, लेकिन नहीं, ये आगे खन्नास उसकी सिफत आ रही है, अगर ये वसवसा ही होता इसका मायना तो फिर लाम नहीं आना चाहिए था, फिर तो आना चाहिए था मिन शर्र वसवास अल खन्नास, तो ये वसवास इस्म फाइल के मायनों में मुबालगे का सिगा है, ज्यादा है बकसरत वसवसा डालने वाला, और अल खन्नास बकसरत पीछे हट जाने वाला, लफ्जी मायना खाना सा यखनसो हमने पढ़ा था, फला अक्सुमु बिल खुन्नस अल जवार अल खुन्नस में, ये दो जगह ही कुरान में लफ्ज आया है, खाना सा यखनसो का मायना होता है पीछे छुप जाना, थोड़ा सा दिखाई देना फिर पीछे छुप जाना, ये इसका बुनियादी माना है। इसी से वो सितारों के लिए जो दिखाई दे के फिर डूब जाते हैं काफ़ी अरसे के लिए, नज़र नहीं आते, उनके लिए खुन्नस का लफ्ज आया था। तो खन्नास के मैंने भी बनते हैं पीछे हट जाने वाला, यानी ऐसा जो वसवसा डालता है और फिर पीछे हट जाता है। अब इसकी कैफियत वो इंसानों में भी समझी जा सकती है, वसवसा डाला खुद पस मंजर में चला गया, बाज़ में हदीसों में आता है कि इंसान के दिल में इस तरह से शैतान सांप की मानिंद हमला करता है, उसकी कैफियत तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये कि वो अगर अल्लाह की याद कर रहा हो दिल उस वक्त गाफिल ना हो तो फिर वो पीछे हटता है, जैसे सांप शक्ल दिखाता है और फिर फौरन पीछे हट जाता है, इस तरह से खन्नास के मने पीछे हट जाने वाला, वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाला, खुद सामने ना आने वाला। अल्लज़ी ये वसवास और खन्नास कौन है, उसकी सिफत बयान हुई है अल्लज़ी युवसवसो, यहाँ फेल आया है वसवसा युवसवसो रुबाई फेल, जो कि वसवसा डालता, अब खुद वसवसा वसवसा युवसवसो का मस्दर ही तो है फ़ालालतुन, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है, अब इसके लिए और लफ्ज लगाने की क्या ज़रूरत है, जो कि वसवसा डालता है युवसवसो, और इसके बाद फ़ी आता है सिला युवसवसो फ़ी वसवसा फवसवसा लहुम शैतान, लाम का सिला भी आया है और एक जगह इला के साथ भी आया है शायद, फवसवसा इलैहि शैतान, ये तीन इसके सिले होते हैं, वसवसा इलैहि व वसवसा फी व वसवसा ले, फवसवसा लहू भी आया है कुरान करीम में, फवसवसा लहु शैतान, और फवसवसा इलैहि मा सूरत आराफ में आया है, आदम और हव्वा के तरफ वसवसा डाला, और यहाँ फी आया है, इसके तीनों सिले डिक्शनरियों में मिलते हैं। फी सुदूर इन्नास, लोगों के सीनों में, जो कि वसवसा डालता है, यानी वो वसवास व खन्नास जो कि लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, उसके शर से मैं पना मानता हूँ, और ये मिनल जिन्नत वन्नास, ये तबयीन का मिन है, जिन्नुन और जिन्नतुन दोनों के मायने हैं मखलूक जिन, या वो है ना, एक शिया रुबाई लिखते थे अक्सर हजरत अली के बारे में, अलीयुन हुब्बुहु जन्ना कसीमुन नार वल जन्ना, कि वही आग और दोज़ख का बाय, और आगे आता है मिन इनसे वल जिन्ना, रुबाई है मशहूर, अक्सर शिया कातिब उसको लिखा करते हैं, वर्दी वगैरह के लिखी हुई है, तो जिन्ना मैंने जो लफ्ज जिन का मायना है, मिनल जिन खलक अल जिन्ना और या माशर अल जिन वल इंस, वही जिन्ना का मायना है, जिन्नुन और जिन्नतुन हम माना है, वन नास और लोगों में से, यानी जो जो अल्लाह युवस्व सुफी सुदूर नास है वो जिन्नों में से भी होता है اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس میں جو ذہن میں بعض دفعہ آدمی کہے کہ یوں ہی کوئی چیز فلیش کرتی ہے کسی وقت اور بڑی کوئی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, کون کہہ سکتا ہے کون سا فہم اور کون سی چیز. تو ذہن کا بدل ڈالنا ایک عجیب چیز ہوتا ہے, اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان کی نفسیاتی چیز بڑا پرپلیکسڈ ہے, نفسیاتی طور کمپلیکس اور عجیب انٹریکیٹ نفسیات ہیں انسان کی, کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سا خیال کدھر لے جائے. دل میں یوں ہی کوئی خیال پیدا ہو, ہو سکتا ہے نیکی کی طرف لے جائے, ہو سکتا ہے تباہی کا پیش خیمہ بن جائے. بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں ایک وہ کیس پڑا تھا اس زمانے میں, پتہ نہیں پھر بعد میں اس کا کیا بنا, کوئی میجر تھا فوج کا, اس نے اپنی بیوی مروائی تھی وہ ریل میں, اور بڑا عجیب ایک طوفان برپا ہوا تھا, پتہ نہیں کچھ تو نام تھا گجراوالا کا تھا, بیوی اس کی ایم اے پرشین تھی, اور یہاں میلے میں ان کی کسی جگہ ابتدائی تعارف ہوا, یہ جو ہارس اینڈ کٹل شو ہوتا ہے. اور اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اس وقت تعارف ہو رہا ہے یہ کس قسم کی تباہی کی طرف جائے گا. پھر ان کی شادی ہوئی, وہ لو افیئر بنا, اس کے پہلے بیوی بچے تھے اس سے بھی, ہاں جی ہاں اس نے خود مروایا تھا. تو پھر اس نے وہ کو ایسا بندوبست کیا کہ پنڈی سے ریل میں بٹھائی تھی اور راستے میں جی غائب ہو گئی ہے. لیکن اس لڑکی کے بھی غالباً والدین کچھ پہنچ رکھتے تھے, انہوں نے پھر وہ کیس چلایا جس پہ ہاں مشہور ہے, اس کو کوئی زمین وغیرہ بھی ضبط ہوئی تھی. وہ یوں ہی ذہن میں آ گیا کہ بعض دفعہ جب پہلی دفعہ انسان ایک دوسرے سے ملا ہوگا تو کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ کس انجام کو پہنچنے والی ہے, بات سوچتا بھی نہیں ہے. تو وہ شر الوسواس کوئی ہم اپنے دیکھیں, عام چیزوں میں بعض خیال جو ہے انسان کو کسی طرف برائی کی طرف لے جاتے ہیں, معمولی بات پیدا ہوتی ہے. تو ان دو صورتوں میں جسمانی حفاظت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور ذہنی اور نفسیاتی حفاظت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ان دونوں میں معاملے میں انسان اپنی پوری ڈیفینس کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اگر قرآن کے ان سارے اعوذ و کسیغوں پر غور کیا جائے نا, جہاں جہاں آتا ہے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں, تو واقعی وہ وہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے جذبات پر, اپنے یعنی خیالات پر, اپنے اس طرح پر وہ کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہوتا. مثلا زنا کے معاملے میں ہے, قال معاذ اللہ ہے, اور اس طرح سے تو سارے اعوذوں پہ غور کریں تو وہی پوائنٹ آتے ہیں جہاں انسان اپنی حفاظت کرنے پہ خود قادر نہیں ہوتا, بلکہ کوئی اور طاقت اس کی حفاظت کرے تو کرے. یہاں ان کا ذکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, ختم قرآن کا ہمارے ہاں طریقہ تو ایک تو یہ ہے کہ الحمد کا دوبارہ ترجمہ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے, اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے, الرحمن الرحیم اور جو رحمان و رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. و ایاک نستعین, ضمیر منفصل کی وجہ سے ترجمہ ہی کے ساتھ کریں گے, تیری تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, تو دکھا ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ لام تو زائد ہے, اور غیر المغضوب علیہم یعنی نہ ہی وہ, نہ ہی ان پر غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ ضالین ہیں, گمراہ ہیں. یہ اس کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی بات کی ہوگی, لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ اکثر ناوی کہتے ہیں غیر کی رے کی زیر پڑھے تو, جیسا کہ حفظ کی روایت میں یہاں ہے, بعض روایتوں میں غیرہ آیا ہے. تو یہ الذین انعمت علیہ کا بدل کامل ہے, بدل الکل, یعنی الذین انعمت وہی ہیں جو مغضوب اور ضالین نہیں ہیں. اچھا, اس صورت میں یہ ترجمہ یا پھر ان کی صفت ہے یا بدل ہے. صفت ہو تو میں نے یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مغضوب اور ضالین نہ ہوں, اور بدل مانے تو یہ معنی ہو جاتا ہے کہ الذین انعمت علیہم وہی ہیں منعم علیہ جو کہ مغضوب اور ضالین نہیں ہیں. اس سے پھر بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا کوئی ایسی قوم بھی ہو سکتی ہے یا لوگ جو من وجہ منعم علیہم ہوں اور من وجہ مغضوب ہوں. تو اس میں بھی یہودیوں کی بات جو حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ بنتی ہے کہ منعم علیہم اس لحاظ سے تو ہیں کہ ان کو اللہ کی کتاب اور نبوت اور ہدایت دی گئی ہے, لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مغضوب علیہم ہیں. بدل مانے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اصل منعم علیہم وہی ہیں جو پھر مغضوب اور گمراہ نہ ہوں, ہمیں وہ بندے ان بندوں کے راستے پر چلا. اور جنہوں نے کیا ہے نا ترجمہ کا کے ساتھ, صرف شیخ الہند اور شاہ عبد القادر نے یہ نہیں کیا ترجمہ, 10 ترجمے کل میں نے دیکھے, اکثر کہتے ہیں راستہ نہ ان کا, یہ ترجمہ بنتا نہیں جب تک کہ غیرے کی رے کی زبر نہ پڑی جائے, کیونکہ پھر معنی ہوگا غیرہ صراط المستقیم, پھر وہ صراط کا بدل بنے گا نا, یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیرہ صراط المستقیم غیرہ صراط المغضوب علیہم, یہ رے کی زبر ہو تو معنی ہوتا ہے. اگر ہم صراط کا بھی اس کو صفت مانیں تو پھر صراط غیر المغضوب بنے گا, پھر بھی ان کا راستہ جو کہ مغضوب نہیں ہے, لہذا یہ ترجمہ ایک محذوف پھر ماننا پڑے گا, یعنی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم صراط غیر المغضوب علیہم, یا تو پھر صراط معنی محذوف ہے, اور یا کہیں کہ یہ غیر جو کہ عام ناوی کہتے ہیں کہ یہ غیر الذین کی صفت یا بدل ہے. صفت بدل میں یہ فرق پیدا ہوتا ہے کہ صفت معنی تو یہ معنی ہوگا کہ مغضوب علیہم, مغضوب علیہم یا ضالین ہونا ان کی صفت ہے, گویا کہ ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہو, اور بدل ہو تو یہ معنی ہوگا کہ وہی ہیں اصل منعم علیہم, وہ ہیں جن پر غضب اور گمراہی نہ آئی ہو, ورنہ منعم علیہم کی صفت یہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے صفت کا کہ ایسے ہو بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف انعام ہوا ہو ایک طرف غضب ہوا ہو, اس وجہ سے یہ فرق ترجمے کا کیا جاتا ہے. بہر رے کی زیر کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کا جو لگاتے ہیں نہ راستہ ان کا, وہ ترجمہ کچھ موضوع نہیں بنتا, سوائے اس کے کہ آپ ایک صراط محذوف ماننے شروع میں تب بن جائے گا. اچھا جی چلو جی, مسنون دعا مانگ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو ہم جمع کے صیغے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے کمال فضل و احسان سے آج مورخہ 9 فروری 1988 بروز منگل کلام پاک کا یہ ترجمہ مکمل ہوا. یاد رہے کہ اس کلاس کا آغاز 7 جون 1987 کو ہوا تھا, تو اس اعتبار سے یہ بڑا سعید اور بڑا مبارک وقت ہے, اور وہ گھڑیاں خاص طور پر بڑی مبارک گزری ہیں کہ جو اس ترجمۃ القرآن کے ضمن میں پوری کلاس کے تمام طلباء نے مل کر گزاری. اس اعتبار سے ہمیں اپنے استاد محترم کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ جنہوں نے اپنی اس سن پیری کے باوجود بڑی ہمت محنت اور مشقت سے, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی سے یہ کام پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے استاد محترم کو, اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کا بھی اس کام میں کسی بھی اعتبار سے حصہ ہے, انجمن خدام القرآن کے جو ذمہ داران ہیں ان کو, اور پھر یہ ہے کہ وہ تمام بھائی میرے جو اس کلاس کے ساتھ ہم سفر تھے, ہم رکاب تھے, اور انہوں نے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں اس کا جو ہے باقاعدہ مطالعہ کیا, اس میں باقاعدہ حصہ لیا, اور قرآن کے مفاہیم سے اپنے قلب و جگر کو اور اپنے روح اور ذہن کو جو ہے منور کرنے کی پوری کوشش اور پوری سعی کی. اس میں ظاہر بات ہے کہ موسم کا بھی بڑا دخل رہا, پھر یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کے بندر میں بندے ہوئے تھے, اس میں سے وقت نکالنا یہ اللہ کا کمال احسان تھا, کمال فضل تھا کہ جس کا اظہار ہوا, اور اس فضل و احسان ہی سے ہم اس قابل ہوئے کہ آج 7 جون 1987 کو شروع ہونے والی یہ سال دوم کی کلاس میں ترجمۃ القرآن آج مورخہ 9 فروری 1988 بروز منگل کو مکمل ہو پایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کی تعلیمات سے پورے طور پر اپنے ایمان و عمل کو منور کرنے کی توفیق بخش. اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم اس نور ایمان کو اور نور عمل کو چاہا دانگ عالم میں پھیلانے کا جو ہے وہ سبب بنے, اور اے اللہ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ جو تعلق اور تمسک جوڑنے کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنے کی صحیح کریں اور پورا کرنے کی ہمت اپنے اندر پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
تو بنتے ہیں ملی جلی مٹھی بھرے ہوئے خواب، یعنی کوئی کچے کو پکے کو جھوٹے کوئی سچے کچھ اس طرح کے معنی بنتا ہے لفظی، تو پھر اس کا معنی خواب ہے پریشان کیا گیا ہے، یعنی ان کا کوئی باقاعدہ مطلب نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، لا یعنی سے خواب ہے، یعنی جن میں یہ مبتلا ہے۔ ایک معنی تو دیکھیں نا ادغاث و احلام، کس بات کو ادغاث و احلام کہہ رہے ہیں کہ جو محمد باتیں کر رہا ہے، یعنی ہی ادغاث و احلام، اس کی باتیں تو ایسی ہیں جیسے کوئی پریشان خواب سنا رہا ہو، یعنی یہ پریشان خواب ہے۔ حلم ہے لام میم، جس کے معنی بلوغ کے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلم ہے یا حلم، حلم میں نے تو عقل، حلم میں نے عقل ہوتا ہے، حلم لام کا نہیں، حلم میں نے بلوغ ہے، حتی یبلغ الحلم، میرا خیال ہے کہ حلم ہوگی اس کی جمع احلام، لام کی جزم ہونی چاہیے کیونکہ لام کے پیش سے بنا بلوغ کا ہوتا ہے، اور حلم میں نے بردباری ہوتا ہے۔ بل اس طرح ہو نہیں، بلکہ اس نے تو جھوٹ گھڑا ہے، یعنی ایک موقف لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ نیرے بے پریشان خواب بھی بے تکی باتیں اور ریلیونٹ باتیں بھی اس کی نہیں ہیں، خواب ادغاث و احلام میں تو یہ کوئی ریلیونسی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ہے، لہذا دوسرا سٹینڈ لو کہ یہ جھوٹ گھڑتا پھرتا ہے، کس پر؟ اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے خدا پہ جھوٹ گھڑتا پھرتا ہے، بل افترا ہو یا اس نے نبوت کا دعویٰ وغیرہ سب جھوٹ گھڑ رکھا ہے، پھر یہ بھی جھوٹ بھی نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اس کے کردار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آدمی تو جھوٹ بولتا نہیں، تو پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ وہ شاعر ہے۔ یہ ان کے جو مختلف موقف تھے کہ حضور کو کیا، یا پریشان تھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے، یا بدنام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ ہے وہ، بلکہ ایک طویل مجلس کا ذکر حدیث میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کی مجلس ہوئی اور اس میں ایک ایک بات کو ڈسکس کیا گیا، کسی نے کہا جی شاعر ہے، کوئی ان کا سمجھدار تھا، اس نے کہا اب کہو گے تو خود بدنام ہوگے، ہمیں کیا شعر کا پتہ نہیں ہے، شاعری کا پتہ ہے، اس کے ساری بہروں کا پتہ ہے، اس کے کلام میں شاعری کہاں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ پلین نثر نہیں ہے، پھر اسی طرح سے دوسرے پہ تیسرے پہ، آخر پہ ان کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہاں جادوگر والی بات کچھ درست بنتی ہے، کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اس کے کلام میں کوئی جادو ہے۔ تو فلیاتنا بے آیتن، اسے چاہیے کہ کوئی لے آئے نشان، یا تنا یعنی فائل رسول ہی ہے، چاہیے اسے کہ لے آئے، لام فلیات صیغہ امر غائب ہے، اتایاتی سے لے یاتے تھا، فعل لگنے کی وجہ سے لام کی جزم ہو گئی، اسے چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس، آیتن بے کی وجہ سے میں نے لانے کا ہو جائے گا نا، لائے کوئی آیت، یہاں آیت سے مراد معجزہ یا نشان ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ کما ارسل الاولون، جیسے کہ بھیجے گئے تھے پہلے، لفظی ترجمہ تو یوں ہے، یعنی مثل ما ارسل الی الاولین کے معنی میں ہے، جیسے جیسا نشان یا معجزہ یا عذاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک معجزے کی صورت ہوتی تھی، جیسا کہ پہلوں کی طرف بھیجا گیا یوں سمجھے، اور کما ارسل الی الاولین کو کہا کما ارسل الاولون، یعنی بہی یا اس طرح سے کہ جیسا پہلوں کی طرف بھیجا گیا تھا، لفظی ترجمہ بنتا ہے جیسا کہ بھیجے گئے پہلے، یہ نہیں مراد کہ جیسے کہ پہلے نبیوں نے کیا، بلکہ جیسے پہلے بھیجے گئے، یعنی جیسی نشان یا عذاب پہلی قوموں پہ آیا تھا، یہ غالباً مراد اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تشریح میں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا کہ پھر ہم پر بھی قوم نو اور قوم عاد جیسا لے آؤ عذاب، اگر یہ کیوں نہیں لے آتا ہم پر، اس کو چاہیے کہ لے آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریتن، یہ معنی اس لحاظ سے اگلی عبارت کے ساتھ ہیں کہ نہیں بستی کوئی ان سے ہوئی پہلے، ما آمنت نہیں ایمان لائی، قریتن من قریتن تھا، اصل میں قریتن تھا فائل ما آمنت کا، لیکن من لگا کہ اس میں تبعیض کا معنی پیدا کر دیا ہے، یعنی کوئی بستی، بستیوں میں سے کوئی نہیں ایمان لائی، قبلہم ان سے پہلے ظرف ہے، اہلکناہا قریتن جس کو ہم نے ہلاک کیا، قریتن نکرہ موصوفہ ہو جائے گا، نہیں کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے ایمان لائی، یعنی ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک ہوئی وہ ایمان نہیں لائی تھی، افہم یومنون، بھلا یہ ایمان لائیں گے، مطلب یہ کہ کفار کا طریقہ یہی رہا ہے، مٹتے رہے مرتے رہے، تو ان سے پہلے بھی جو ہلاک ہوئے وہ تو ایمان نہیں لائے، تو یہ کہاں ایمان لانے والے ہیں، اسی طریقے پر چل رہے ہیں، افہم یومنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے، استفہامیہ یوں ہے، وہ نہیں لائے تھے تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں، ان سے پہلے جو بستی ہیں، ومار سلنا قبل کا، اور تو اس سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے، الا رجالن، مگر کچھ مرد ہوتے تھے، نوحی الہم، کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، یوں کر لیجئے، یقی فیضل فیل جو ہے وہ تو مضارے کا ہے، اوحا یوحی نوحی، یعنی رجالن اوحینا الہم، فاسألو اہل الذکر، پس تم پوچھو اہل الذکر سے، ذکر کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس میں یاد کا معنی ضرور ہوتا ہے، اس لیے اس میں